لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ, کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ, مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے, آمین. جی الحمدللہ, علی کل حال میں بھی خیریت سے ہوں. یہ بتائیے کیسے گزرے آپ کے دن؟ ٹیوزڈے کا دن, وینسڈے کا دن کیسا رہا؟ کلاس کے بعد اچھا رہا؟ ماشاء اللہ بیزی رہا؟ جی مصروف گزرا الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے؟ کورس کو انجوائے کر رہے ہیں؟ ریلیکس ہو کے کر رہے ہیں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے کلاس میں آنے کی, یا بہت زیادہ آپ کو ہوم ورک تو نہیں دیا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ بیزی گڈ ماشاءاللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا کہ ہم اچھے کام کی طرف بیزی ہیں نا, اور کسی کو بتاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں نا. ایک اندر سے جسے کہتے ہیں دل ہمارا خوشی سے بھر جاتا ہے اس مصروفیت میں بھی نا. الحمدللہ پہلے کام کر کر کے تھک جاتے تھے, لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہے کام تو ساری زندگی کا جسے کہتے ساتھ ہے نا, کام اور انسان کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کام کام کر کے جسے کہتے ہیں شکوہ بھی بہت ہوتا تھا, تھکن بھی بہت ہوتی تھی, کوئی اتنا ریوارڈ کا بھی چکر نہیں تھا. اب آپ چونکہ آپ کو دنیا کے سارے کاموں کا سمجھ آ گیا ہے کہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بھی ثواب ہے, چاہے آپ دنیا کے کوئی کام کریں الحمدللہ, گھر کے کام کریں یا ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا کام کریں الحمدللہ. بہت جی بہت محاسبہ کیا بخاری شریف کے بعد الحمدللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اس کورس کا مقصد کیا ہے, دو ٹارگیٹ, محاسبہ اینڈ مجاہدہ. مسلسل کوشش کا جذبہ آ جائے ہمارے اندر کہ ہم ساری زندگی کوشش کرتے جائیں, اور اللہ کی توفیق سے اس چیز کو ایک دن پانے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے نا, اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے. کپڑوں کی کمی رہ گئی نا, اب تک کیا چیزیں ہیں جو میں اب تک عمل نہیں کر پا رہی ہوں نا, الحمدللہ. بس اور کوئی نہیں بتائے گا اس نے کیا کیا محاسبہ کے علاوہ, اور کوئی کام کیا, کسی سے کچھ شیئرنگ کی, کسی کے ساتھ جسے کہا جائے کوئی, آپ ہوتا ہے نا آپس میں گھر میں فیملی ممبرس ہوتے ہیں, آپ کسی کو کوئی کلاس کی سم ٹائم بات آپ کو یاد رہ جاتی ہے نا, جب آپ بہت غور سے سنتے ہیں تو پھر آپ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. جی آئی ڈیڈ ڈو دیٹ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. شیئرنگ جی بچوں کے ساتھ بھی گڈ الحمدللہ. میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی الحمدللہ. مجھے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پڑھتے تو ہیں میں بھی اور آپ بھی, لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں بعض اوقات وہ حدیث یاد نہیں رہتی نا, لیکن جب ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے واہ اتنا اچھا ہے, اور میں اس چیز کو بھول گئی تھی یا میرے ذہن سے یہ چیز نکل گئی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور خاص کر مجھے بھی توفیق دے کہ ہم جو ہے اس چیز پر عمل کریں تاکہ کل ہمارے لیے یہ ہمارے میزان میں جسے کہا جائے ہر چیز پر میزان کے مقابلے میں یہ چیز ہمارے اوپر حاوی ہو جائے, یعنی ہمارا میزان اس چیز سے اچھی طرح سے بھر جائے. ٹھیک ہے, کریں گے, سنیں گے حدیث, ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کیا, کڈس کے ساتھ حدیث کو ایکسپلین کیا, ماشاء اللہ الحمدللہ گڈ. یہ ہوتا ہے, اس سے آپ کو بات یاد بھی رہ جائے گی اور حدیث آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی حدیث ہے, اس سے نیریٹڈ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت غور سے سنیے گا جی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا, اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں. اکثر آپ سے بھی کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی یہ چیز بتائیں, تو غور سے سنیے گا. تو انہوں نے بھی کیا کہا اپنے رب سے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کیا کروں اور تجھے پکارا کروں. سبحان اللہ, آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے بتائیے کہ ہم کیا چیز کریں جس سے ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں. آپ کو پتا نا جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو آگے سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو یہ پڑھتے ہی ہیں نا, ہم تو اور بھی اور سبھی پڑھتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا کہ. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, مجھے کوئی خصوصی یعنی کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے, یعنی کوئی خاص وظیفہ بتایا جائے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ بہت اہم بات ہے, اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پرلے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پرلے میں, تو یہ کلمہ ان سب سے وزنی ہوگا. اللہ اکبر. آپ سوچیے کہ اکثر جسے کہا جائے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ورڈ استعمال کیے, لو ان السماوات سبع وآمرهن غیر والارضین سبع فی کفتی ولا الہ الا اللہ فی کفتی. آپ سوچیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم بعض اوقات اس چیز کو اپنے جسے کہا جائے, ہم جیسے بہت سارے ذکر کرتے ہیں, کبھی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جو بھی ہمیں احادیث کے ذریعے سے ذکر کی فضیلت پتہ چلتی ہے ہم کرتے جاتے ہیں, اور کبھی ہم نہیں بھی کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے, لیکن اکثر ہمارے ذہنوں سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پلس جتنی مخلوق ہے اس کے درمیان سو چیزیں کے اندر کور ہو جائیں. اللہ اکبر. تو کریں گے انشاءاللہ اس کو شعوری طور پر میں اور آپ اپنی زندگی میں, تاکہ جب ہم مریں تو ہمارے منہ پر یہی کلمہ ہونا, اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ کلمہ ہماری زندگی میں لازمی ہوگا, ہم ہر وقت جیسے کہا جائے سے اس کو پڑھیں گے نا. چلیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے نا انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس حدیث سے, ایک ریمائنڈر میرے لیے بھی تھا اور آپ کے لیے. اچھا اب یہ بتائیے کہ جی اب یہ بتائیے آج کس کی شیئرنگ ہے, کون مجھے بتائے گا؟ شاباش, آج ہماری کون سسٹرن کی شیئرنگ ہے؟ سسٹر کون جسے کہا جائے خود سے پریزنٹ کریے. آئی تھنک لاسٹ ٹائم جی 12 کی ہے سسٹر جی, آپ رہتی ہیں؟ شاباش, جلدی سے بتائیے جو سسٹر 12 میں کیا نام ہے ان کا؟ جی نام بتائیے. جی ایس جی کون ہے جی؟ شاباش, جلدی سے ہینڈ ریز کریے. جزاک اللہ. سچا آپ رہتی ہیں, آئیے اپنی شیئرنگ کریے 3 منٹس میں, اور انشاءاللہ امید ہے ہم سب کو ان کی شیئرنگ سے بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. میری فیورٹ آیت نے علی عمران کی 196 اور 197 آیات. الحمدللہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو کہ کم درجہ رکھتی ہو, لیکن یہ آل عمران کی آخری آیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں بھی پڑھا, تہجد کے وقت اٹھتے ہوئے پڑھا کرتے تھے, الحمدللہ کہ اپنے سمندر رکھے ہوئے ہیں, اس میں دین اور دنیا دونوں یعنی کہ کائنات پہ غور و فکر بھی اور قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے اللہ پاک کی پہچان بھی ان آیتوں میں. اس میں یہ آیت 196 اور 197 لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. اے نبی, آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے, یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. اس میں جو ہمارے سوچنے کی بات وہ یہ ہے کہ ہم بھی اس دنیا کی لذتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم نے اپنی آخرت کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دی, حالانکہ ہمارے لیے تو آخرت اصل جگہ ہے, کیونکہ جب آگے جا کے ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ دنیا میں کتنی دیر رہے تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہم ایک پہر گزار کے آئے ہیں. تو پیاری بہنوں, ہم نے اپنے اس ایک پہر کے لیے اپنی آخرت کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھنا. ہم نے انشاءاللہ تعالی اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی ہے جتنا اس میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی جدوجہد اور تگودو کرنی ہے جتنا ادھر رہنا ہے. ہم نے اس دنیا کو اللہ پاک کی نظر سے دیکھنا ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یا پھر ایک دوسری جگہ پہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں بکری کے مرے ہوئے ہینڈی کیپ بچے سے بھی کم اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اپنی آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہاں جا کے انشاءاللہ تعالی بہت اچھا انعام پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.
جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سسٹر سمینہ, بہت اچھا, اتنے اچھے انداز سے آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے آیات کو بتایا. ماشاء اللہ ہر چیز آپ کی میں نوٹ کرتی جا رہی تھی کہ آپ بہت کانفیڈنس کے ساتھ آئیں. آپ نے اچھے سے دعا بھی ماشاء اللہ ری کی, پھر آپ نے ماشاء اللہ سے ان آیات کو بتایا اور اپنی فیلنگس کو شیئر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی جو محبت ہے آخرت کی طرف اس کو اور بڑھا دے, اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توجہ آخرت کی طرف لگا دے تاکہ ہم دنیا میں صرف اتنا ہی سامان سیکھیں جتنا ہمیں جتنا ہماری ضرورت پوری ہو جائے نا. اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہیں سب پورا کر دے, کیونکہ آپ کی آواز میں تڑپ سی لگ رہی تھی آخرت کے لیے نا, کہ انسان کی آواز میں جب وہ درد ہوتا ہے تو میسج بھی پھر ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آخرت کی طلب لگا دے ہمیں ہم سب کو. چلیے ان شاء اللہ, ہماری گھر سسٹر ہینا رہتی ہیں, جزاکم اللہ خیر کثیرا. سسٹر ہینا آپ مائک لے لیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ اوکے, الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ان شاء اللہ آج ہمارا ریڈنگ ڈے, جن جن کی ٹرن ہے آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے. آج ہم سورۃ الحاق کو شروع کریں. اوکے, فور ریکارڈنگ سے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود ثمود فأهلكوا بالطاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، ما شاء الله، ريلي نايس. کچھ چیزوں کا نوٹ کر لیجیے، جیسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس میں نا آپ کو کسرہ کا اتمام کرنا، آپ کی کسرہ تھوڑی ویک تھی، باللہ اسی طرح سے بسم اللہ باللہ، یوں نہیں، بس نہیں، بی اپنے لوور جا کو نیچے کی طرف پش کریں تھوڑا، اور پھر می اسی طرح سے ہی پورا کر کے پھر رو کے ساتھ جوائن کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سے یہاں پہ جو آ رہا تھا بل یہاں پہ بہتر تھی، مگر ابھی بھی اس میں شارپنیس کی اور گنجائش ہے، بل کو لیکو، تھوڑا سا اتمام کسرہ کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. آئے نمبر ون، ٹو اور تھری میں یہ جو ورڈ آ رہا ہے نیم آف سورا، اس میں آپ کا ہا اور الف موٹا تھا، یعنی الحا کو نہیں، ہا کر کے نہیں، الحا ہا ریلیکس کر کے اپنے لوور پارٹ آف ٹنگ کو نیچے رکھے، الحا کو قاف کو ہیوی کر کے ہا کو پھر سے لائٹ کریں. آئی نمبر تھری میں جو ورڈ آ رہا تھا اد رو کیا، آپ نے رو کو اور ہیوی رکھنا ہے، اد رو کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آئی نمبر فور میں جو ورڈ تھا کذبت، پہلے دال کو ہٹ کرنا، سوری پہلے تا کو ہٹ کرنا اور تا کو ایئر بلو کرنا، ٹھیک ہے، اور ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کذبت، اور بہت شارپ نوک لگائیں، یعنی بہت زیادہ شارپ باریک کر کے اپنی زبان کی نوک کو گم لائن کے اوپر لگائیں، کذبت ثمود. اسی طرح سے آپ کا طو جو ہے اس کو بھی تھوڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، جیسے اشیت طو تھوڑا اسٹرانگ اور اشیت طو نیروجیم، اسی طرح سے بت بو بت بو غیہ بو کو آپ نے اور اسٹرانگ کرنا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر،
انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ پلے کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی آیہ نمبر 11 سے 15 تک پڑھوں گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے ٹوٹل لیٹرز کے اوپر بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اعوذ، آپ کا عین بالکل حمزہ میں مکس ہو رہا ہے، لائک اعوذ تو آو نہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے فرق رکھیں. اعوذ، اسی طرح سے باقی جتنی جگہ کے اوپر بھی عین آیا، جیسے لینج آ، تو یہاں پہ بھی لینج آ آ کر کے نہیں، آ آ تھوڑا اوپر سے آواز کو نکالو، لنجعلها وتعيها واعيها، اور اسی طرح سے وقعت الواقعة، ہا کو بھی پریکٹس کریں کیونکہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، جیسے الرحمن الرحیم حملناكم نف اوکے واحدہ وحملت واحدہ دوبارہ آ رہا ہے تو یہ جسٹ ساؤنڈ لائک واحدہ, دونوں ایک جیسے لگ دیتے واحدہ, اور تھوڑا سا دوسرا والا ہا بھی زیادہ اسٹرانگ کریں, ٹھیک ہے واحدہ. یہاں پر آپ کی آئی نمبر 13 میں جو ورڈ آ رہا ہے نا نفختوم, اس میں آپ کا دمہ کمپلیٹ نہیں تھا, اٹ ساؤنڈ لائک نفختوم, یعنی وہ تھوڑا فتحہ کی طرف جا رہا تھا, نفختوم واحدہ. پھر اسی طرح سے یہ جو ورڈ تھا وحملت الارض, لام کو آپ نے مزید ٹائم دینا ہے اور اسے ہلنے سے روکیں, یعنی آپ کا لام ہلنا نہیں چاہیے, وحملت الارض. اور یہ جو ورڈ ہے فدکتا, اس میں آپ کی تشدید تھوڑی سی ویک تھی جسے آپ بہت کوئکلی چلی گئی ہیں, ٹو لیٹر ٹائم آپ دیں, فدکتا دکتا واحدہ. آئی نمبر 15 میں قوف آ رہا تھا, آپ نے قوف کے اوپر بھی پریکٹس کرنی ہے. ابھی آپ کا جو قوف ہے وہ ہارڈ پیلٹ سے آ رہا ہے, سافٹ پہ نہیں جا رہا, تو آپ نے مزید تھوڑا سا جہاں سے زبان کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے اٹھانے کی بجائے تھوڑا سا مزید پیچھے سے زبان کو اٹھائیں اور قوف کو اسٹرانگ کریں, فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, ٹھیک ہے قوف کو تھوڑا اور اسٹرانگ کرنا. جزاک اللہ خیر, ان شاء اللہ نیکسٹ ریکارڈنگ.
السلام علیکم. سورہ الحاقہ آیات 1-7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقة, كذب الثمود وعاد بالقارعة, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية, وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية, صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما, فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, جزاک اللہ خیرہ. ایک تو یہ کہ آپ نے بسملہ کے بغیر سورہ کو شروع کیا, آپ بسملہ کے بغیر سورہ شروع نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ سورہ کے آغاز میں بسملہ کو پڑھا جائے, بسملہ کے بغیر آپ نے سورہ کا سٹارٹ نہیں لینا. بیچ میں کافی جگہ کے اوپر میرے لیے آواز جو ہے وہ کٹ گئی تھی, تو میں کافی حصہ مس کر گئی ہوں, میں سن نہیں سکی, لیکن جو کامن چیزیں میں نے محسوس کی ہیں میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کا نا توسط لیٹرز کا ٹائم پراپر نہیں تھا, یعنی جیسے الحا الحا تو لام تھوڑا کوئک تھا, آپ کا لام کوئک نہیں ہونا چاہیے, ال پوری طرح سے زبان کو لام کے مخرج کے اوپر ہٹ کریں, جیسے ابھی ہم نے لام کا مخرج بھی پڑھ لیا, تو پوری طرح سے ہٹ کر کے اسے وقت دیں. آپ نے سٹے نہیں کرنا لائک الحا یوں نہیں, لیکن آپ اس کے مخرج کو پوری طرح سے ہٹ کریں گے, الحا الحا قہ. جہاں جہاں پر لام آ رہا تھا آپ کا لام کوئک جا رہا تھا, جیسے بالقارعہ اٹ ساؤنڈز لائک بالقو نہیں, بل اسے ہٹ کر کے اسے توسط ٹائم دیں, بالقارعہ. اسی طرح سے تنوین میں بھی میں نے یہ چیز محسوس کی, ایکچولی تنوین کے اندر آڈیبل نون ہوتا ہے, یعنی وہ نون ساکنہ جو کہ لکھا ہوا نہیں جاتا لیکن آپ کو سنائی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی کوالٹیز وہی ہوتی ہیں جو نون ساکنہ کی اوریجنل کوالٹیز ہوتی ہیں, تو آپ کا جو تنوین تھا وہ بھی کوئک جا رہا تھا, اسی طرح سے جیسے لام کوئک تھا, جیسے یہاں پر sorry, it's the word is nakhlin khawiya. Isme jo hai ye word is tarah se ja raha tha, like nakhlin kha lin kha nahi, nakhlin makhraj ko hit kare, thoda gunna kare aur fir uske baad kha par, nakhlin khawiya is tarah se aapka ye hona chahiye. Isi tarah se ye jo word tha ra, tawassut letters, agar main aapko thoda sa explain karun to tawassut letters jo hain wo lin umar, yani lam noon ain meem ra, aur inka time barabar hona chahiye, yani lam noon ain meem ra. Ji bilkul, to yahan pe ye jo ra hai ye bhi quick tha, like saru sarin saru nahi, saru sarin saru sarin, ra ko time de, use hit kare aur zuban ko makhraj par hit karke foran nahi hilana, theek hai, awaaz aapki uski clear honi chahiye. Theek hai, jazakallahu khaira. Inshallah, next recording play kare.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجلها لكم تذكرة وتعيا وتعياها صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ خیرہ. اوکے, آپ کو بھی تھوڑا ٹوٹل لیٹرز کے اوپر پریکٹس کی ضرورت ہے. جیسے استعاذہ میں نا تھوڑا تشکیل کے اوپر بھی مزید پریکٹس کریں. جیسے جب تشدید آتی ہے کہیں پر بھی, تو میک شور کہ آپ نے نا اس لیٹر کو دو دفعہ پڑھنا ہے, یعنی اعوذ باللہ من الشی. یہاں پر آپ کا شین جو ہے وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا نہیں ہوا, نشئی یعنی الگ الگ دو ورڈز لگ دیتے, مین نشئی, یعنی آپ نے شو کرنا ہے کہ شین کو تشدید کے ساتھ ادا کیا جائے. مین نشئی رو نیر رو جی, رو کو بھی اسی طریقے کے ساتھ. اور یہاں پر نون اور میم تشدید کے ساتھ تھا, آپ نے لانگر گنا کرنا ہے. انا لما, اور ٹوٹل لیٹرز کے اوپر پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. اعوذ, دونوں حمزہ لگ رہے تھے, اعوذ نہیں اعوذ. اسی طرح سے الرحمن, ہا کو پریکٹس کریں. الرحیم, یہاں پر بھی یہ جو ورڈ آیا تھا حملناکم, اس کو پریکٹس کریں. بغلما, یعنی آپ کا جو یہاں پہ بھی سکون ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر یہاں پہ یہ جو ورڈ تھا شروع میں تھوڑا میرے لیے بریک ہو گیا ورڈ, لیکن تذکیرہ, یہاں پہ بھی آپ کا ساکن جو ہے وہ تھوڑا ویک تھا, یعنی آپ نے اسٹرانگ بھی اس کو ہٹ کرنا ہے. تذکیرہ اور دا ورڈ از وتعیہا, آپ نے صرف ہاں کو لمبا کرنا ہے. ہاں میں الف مد آ رہا ہے, باقی لیٹرز لمبے نہیں ہوں گے. ایون آپ اسٹاپ کریں گے تو آپ نے ہاں کو اسکپ نہیں کرنا, الف کو اسکپ نہیں کرنا. وتعیہا وتعیہا, اسی طرح سے نیکسٹ ورڈ میں بھی اسٹریچ نہیں ہوگی ساؤنڈ کوئی بھی, یعنی آپ اوزو, یہ کوئک ہوگا, اوزو نو وعیہا, عین کو بھی اسٹرانگ کریں. اور جو لاسٹ میں ہاں آ رہا ہے نا, اقصل حلق والا, وہ بھی آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, یعنی واعیہ فی الجاریہ, یہ بولا ہاں. جزاک اللہ خیر. اوکے, نیکسٹ سسٹر آپ مائک لے لیجیے پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية. جزاك الله السلام عليكم.
جزاک اللہ خیر. اوکے, آپ کی مسٹیک بتانے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات بھول گئی جو کہ میں بتانا چاہ رہی تھی. یہ مسٹیک میرے سے اسکپ ہو گئی ہے. آپ میں سے کسی سسٹر کی ریکارڈنگ میں نا آیہ نمبر 4 سورۃ الحاق یہ اس طرح سے پڑھی گئی تھی, کذبثمود. ٹھیک ہے, ریمبر آپ تا کو واضح کرے بغیر آگے نہیں چلیں گے, یعنی سا کو نہیں بولنا جب تک آپ کا تا مکمل نہیں ہوتا. کذبت ہٹ کرے پھر ہمس کرے, کذبت سمود, الگ الگ لیٹر ہونا چاہیے. اگر آپ اسے مکس کر کے پڑھیں گے تو یہ ادغام ہو جائے گا, وچ از ناٹ الاؤڈ ان حفظ. کذبت سمود آپ نہیں پڑھ سکتے, کذبت سمود الگ الگ کر کے لیٹرز کو پڑھیں. یہاں پر بھی آپ کی اب میں مسٹیکس کے اوپر آتی ہوں. ماشاء اللہ, اس کو تھوڑا سا فا کے اوپر پریکٹس کریں. نو فی خو, یہ جو ہے یہ آپ کا تھوڑا فا آپ کا ویک آ رہا تھا. نو فی خو, اور پھر میک شور خو کے اندر ہیوینس ہو. نف خو, نف خو تم واحد. یہ جو اینڈ والا ہا ہے اسے اسٹرانگ کریں. یہ آپ کا اٹ ساؤنڈز لائک ہا, یعنی واحد نہیں واحد. وحملتی الارض, جتنا ٹائم لام کو دیں گے اتنا ہی روا کو دیں گے, اور تھوڑا سا ٹائم, جیسے ابھی میں تو توسط لیٹرز کی بات کری تھی تو یہ میڈیم لیٹرز ہیں, تو آپ نے ان کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا رکھنا ہے. وحملتی ملو, اسی طرح سے نیچے آپ دیکھیے آئے نمبر 16 میں. وانشقو, قوف کو بھی اسٹرانگ کریں اور اخفا بھی, جیسے پیچھے بھی قوف تھا. وقعتی الواقعہ, تو آپ کا قوف میں ایک ہٹ ہونا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, وش, تو سینٹرل پارٹ تھوڑا آپ کا اوپر کی طرف جاتا ہے, یعنی آپ کا ایک طرح سے ٹچ ہوتا ہے روف کے اوپر, بہت اسٹرانگ ہٹ نہیں ہوتا لیکن ٹچ ہوتا ہے آپ کا. اسی طرح سے سینٹرل پارٹ آف ٹنگ, وسط اللسان اوپر کی طرف اٹھے گا. وانشقتی السماء, ٹھیک ہے, اور ہا کو آپ نے جو ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے, ہا کو آپ نے اور اسٹرانگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, ان شاء اللہ نیکسٹ سسٹم آئٹ لے لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
جزاك الله خيرا. Your ha is very good, mashallah. تبارك الله. باقی letters کے اوپر بھی آپ practice کریں. او میں عین ٹھیک تھا, کو مزید اس میں گنجائش ہے کہ آپ اسے روز, یہاں آپ کا آئین بہت ویک تھا, اس کو آپ نے آئین اور اسی طرح سے یوم اذن, یعنی یہاں پہ آپ کا اخفا مس ہو گیا تھا. يومئذ ثمانية, یہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر رکنا ہے. اور اسی طرح سے ويحملوا, یہاں پہ آپ کا جو ہا ہے وہ ویک تھا, آپ نے ہا کو اور اسٹرانگ کرنا ہے. ويحملوا اور فوقهم, خوف کو اسٹرانگ کریں. خوف کو بھی تھوڑا اور اسٹرانگ کریں. لا تخف, تخفا. میک شور آپ زبان سے نہیں خوا کو بولنا. مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا جیسے آپ کا خوا جو ہے وہ زبان سے آ رہا ہے, تو آپ نے خوا کو حلق کے اندر لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, زبان کو اوپر اٹھائیں اسے ہیوی کرنے کے لیے, لیکن آپ نے وہاں سے بولنا نہیں ہے, آپ نے خوا کو حلق سے بولنا. لا تخفا منکم خوفیہ. جی بہت کے اوپر آپ پریکٹس کریں, آپ کا بہت بہتر لگ رہا تھا لیکن ابھی آپ اس کے اوپر پریکٹس رکھیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بو بو سائڈز یوز کریں اور بیک سے جو ہے اس کو آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, بیک سائڈز جو ہے وہ یوز کرنی ہے. اوکے, جزاک اللہ خیر. Somebody is asking for a sister from the visa queue. I don't know, do I have to allow her? آپ اوکے ٹھیک ہے, آپ وزا کیو سے لے لیجیے سسٹر ان شاء
اللہ. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقة, كذبت ثمود وعاد بالقارعة, فأما ثمود فأهلك بالطاغية.
جزاك الله خيرا. اوكي, آپ کے نا جو الفات تھے وہ بہت زیادہ لمبے تھے, آپ الفات کو دو حرکت سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. جیسے الشیطان, یہاں پر آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اسی طرح سے الرحمن, یہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی دو حرکت سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے استعاذہ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا را مشدد سکپ ہو گیا تھا. الشیطان الرجیم, یعنی با ٹو حرکہ اور اس کے بعد را کو اسٹرانگلی ہٹ کریں. الشیطان الرجیم, اوکے. تھوڑا سا آپ نے نا اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ آپ کی کسرہ کمپلیٹ ہو اور آپ کا ضمہ بھی کمپلیٹ ہو. لائک وعدوم, یعنی دو آپ کا جو سرکل ہے وہ پورا مکمل ہونا چاہیے. اٹ ساؤنڈز لائک وعدوم, نہیں وعدوم بالقارعہ. دو اپنے لفظ کو آگے لے کر جائیں, فارورڈ کریں, سرکل بنائیں. او ساؤنڈ, اور آپ سنیں بھی کہ آپ کی ساؤنڈ بالکل او ہونی چاہیے. وعدوم بل, بل کسرہ کے لیے لوور جو کو نیچے لے کر جائیں. ری را کے لیے بھی بالقارعہ, اور یہاں پہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ اسکپ ہو گئے تھے. تو آپ نے مد لیٹر اگر آ رہا ہے تو آپ نے اسے دو حرکت کھینچنا ہے, آپ اسے شارٹ نہیں کر سکتے. میم فتحہ کے بعد الف ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, آپ نے اسے پڑھا تھا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. اور جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں بھی جب یہ والی آیات پڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ورڈ ہے نا الحاقہ, جب آپ قاف کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اپنی آواز کو اونچا کیا کریں. اس کو ہم کہتے ہیں نبر, اور یہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نبر نہیں کریں گے تو وہ آپ کی تشدید بہت خوبصورتی کے ساتھ واضح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو تشدید کو کلیئر کرنے کے لیے زیادہ آپ کو نبر کی ضرورت. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آپ لوگ لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. ما شاء الله تبارك الله. اوکے کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. آپ کو اپنے اسلام حرکات کے اوپر تھوڑا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے فی جنتین عالیہ لوڈ جو کو نیچے کیجیے. اسی طرح سے ملاقین یہ زیادہ ہیوی ہو گیا تھا, لوئسٹ لیول ہوگا ہیوینس کا. ملاقین حسابیہ, پھر عیشتی راضیہ. بہت کے مخرج کے اوپر پریکٹس کریں. ٹپ سے آ رہا ہے آپ کا عیشتی کی شارپ کریں کسرہ کو. اسی طرح سے ضمہ بھی آپ کا تھوڑا ویک تھا, آپ نے ضمہ کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں آیت 24 میں دیکھیں آپ کا ہنی ام حمزہ ویک ہو گیا تھا. اٹ ساؤنڈز لائک ہنی ام نہیں, اور پھر اسلف تو پورا سرکل کر کے آپ نے ضمہ کمپلیٹ کرنا ہے. اور یا کا مخرج آپ کا فارورڈ ہے. اٹ ساؤنڈز لائک فل اجامی. کچھ میری تو بہت زیادہ آ رہی ہے, آپ کی اس طرح کی کچھ ساؤنڈ آئی تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے. فل ایامی الخالیہ. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آیہ نمبر 25 سے آگے ہم پڑھیں گے جو ہے, یعنی 25 سے آگے نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. تو اگر کوئی ریکارڈنگ بھی بھیجنا چاہتا ہے تو 25 سے آگے کی ریکارڈنگ ایڈمن کو بھیج. بارک اللہ فیک. اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. ماشاء اللہ جیسا ہے نا, آپ کی ماشاء اللہ ٹپس ہمارے لیے بہت ہیلپ فل رہتی ہے. آپ ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب اجر عطا کرے دنیا اور آخرت دونوں میں. الحمدللہ. آمین. آپ سب بتائیے کتنا آپ کو فرق پڑتا ہے نا اپنی مسٹیک کو جب آپ سنتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کتنی باریک غلطیاں جس کو سم ٹائم ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں نا. اور کتنی جسے کہتے پیار کے انداز سے آپ کو سسٹر جسے کہتے کریکٹ کرواتی ہیں. تو اتنی خوشی ہو رہی تھی ماشاء اللہ کہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی وہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے عزم سے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. چلیے اب آپ ایسا کریے کہ جو لوگ ہینڈ ریز کیے رہتے پلیز سسٹر یہ ایپ میں پلیز آپ ان کے نام نوٹ کر لیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا. آج ان کی ٹائم نہیں آئی ہے تو نیکسٹ ہیلتھ ان شاء اللہ کوشش کریں گے جو سسٹر ہینڈ ریز کیے تھے ان کو پہلے سنا جائے تاکہ ان کا جیسے کہتا ہے آپ کا پتہ ہے نا کہ انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا تو ان کا حق پہلے ہے نا. تو ان کو ان شاء اللہ نیکسٹ ہیلتھ سن لیا جائے گا. سسٹر ہے نا آپ کو سن لیں گے. اور اسکائپ پہ ون سسٹر تھی جو کہ سنا نہیں سکے, ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ہیلتھ ان شاء اللہ ان کو بھی سن لیں گے. ٹھیک ہے. آپ سب ان شاء اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کریں اور ان شاء اللہ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور کر سکیں ان شاء اللہ. جی چلیے جی دے شوڈ ہیو بین ٹیکن فار جی الحمد للہ. چلیے جزاکم اللہ خیر کہتے ہیں. نیکسٹ سیشن کے لیے آپ سب ریڈی ہو جائیے. ہمارا نیکسٹ سیشن کس چیز کا ہے؟ خلاصہ قرآن کا. آج خلاصہ قرآن میں الحمد للہ آپ کا فورتھ پارا کمپلیٹ ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ لاسٹ شروع سنیں گے کیونکہ انشاءاللہ سورہ النساء آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں چوتھے پارے کا آخری رکن ہے. ہم سورۃ النساء سے شروع کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع رحمی سے بھی ڈرو بے شک وہ ہے تم پر رقیب یعنی نگہبان. سورۃ النساء نام سے عورتوں کی سورت لگتی ہے. قرآن پاک میں سورۃ رجال کوئی بھی نہیں. نساء سورت میں عورتوں کے ساتھ ساتھ یتیموں اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کی بات بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت. تین بنیادی ٹاپک ہیں سورۃ نساء کے, یتیموں کے حقوق, عورتوں کے, اور اسی کے اندر پھر وراثت کے معاملات جو صرف اسی جگہ پہ قرآن پاک میں آتے ہیں, وہ بھی اصل میں اس دور کے رواج مطابق کہ وہ عورتوں اور بچوں کو حصہ نہیں سے, اور اس کے بعد پھر سورت کا بڑا حصہ جو ہے وہ اتباع سنت کی اہمیت. بہت ہی خوبصورت آیات ہے اس میں. پہلی آیت جو بھی ہم نے پڑھی یہ خطبہ نکاح میں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے, اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو دو دفعہ اتقوا ربکم کے لفظ ہیں. گویا کہ انسانی تعلقات میں ان کو بہتر طریقے سے نبھانے میں کارآمد ہے وہ تقویٰ ہے. جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا وہ نہ تو بیوی ہونے کے ناطے اپنے حق دے گی اور نہ شوہر ہونے کے ناطے اور نہ دوسرے رشتوں میں. اور تقویٰ سے بغیر شادیاں یا تقویٰ کے بغیر کے تعلقات بالکل پھیکے تعلقات ہو جاتے ہیں. سورۃ نساء غزوہ احد کے بعد کے دور میں نازل ہوئی تھی, اور جب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو گھر گھر میں یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کا مسئلہ اٹھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس دور میں جو عورتوں اور بچوں اور یتیموں کے ساتھ حق تلفی ہوتی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یتیموں کے حقوق کی بات کی. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اور یتیموں کو ان کے مال دو, اور دیکھو خبیز کو طیب کے بدلے نہ دو, یعنی یتیموں کے مال میں سے اچھی اچھی چیزیں خود رکھ لو اور اسی طرح کی چیزیں ملتی جلتی جو خراب ہوں یا تمہارے دل سے اتری ہوں وہ ان کو نہ دے دو, اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ. بعض دفعہ گنتی پوری کرنے کو چیز پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوالٹی اور اس کی خوبی میں فرق ہوتا ہے. کہا کہ انہ کان حوبن کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ یتیم کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ تو سب کا حق دینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یتیموں کی بات لا کر بتاتا ہے کہ کسی معاشرے میں امن چین کب آئے گا جب وہاں کمزور اور پسماندہ لوگوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. اس کے بعد ایک رجحان تھا ان کا یتیم لڑکیوں کے معاملے میں, اس کی بات کی گئی کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے, بعض دفعہ لوگ جذبات میں آ کر یتیم بچیوں سے شادی کر لیتے لیکن بعد میں چونکہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا تھا سوسائٹی میں جو دوسری لڑکیوں کا ہوتا تو ان کا حق نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج رحم کھا کے بیچاری یتیم بھائی کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر رہے اپنے بیٹے کا, گھر آ کے اس کو اگر تانے ہی دینے ہیں تو پھر نہ کرو. بعض دفعہ کچھ نیکیاں کرنے کے بعد انسان زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے جب اپنی ان نیکیوں کو سنبھال نہ سکے. تو کہا پھر ان سے نہ کرو بلکہ فن کے ہو ماں تاب الکم, ان عورتوں سے نکاح کرو جو تم کو اچھی لگے. عورتوں میں سے دو دو, تین تین یا چار چار, یعنی چار پہ حد روک دی. جس سوسائٹی میں آیا تو اتر رہی تھی وہاں دس دس بیس بیس شادیوں کا رواج تھا, اور اسلام نے جس طرح طلاق کو تین تک رکوایا, الطلاق مرتان فامساک بالمعروف کی صورت میں, اسی طرح شادیوں کو بھی چار پہ رکوایا. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام نے شاید چار شادیوں کا حکم دیا تو اللہ نے چار پہ روک دیا, سٹاپ ہیئر, اس کے بعد چار اکٹھی نہیں رکھ سکتے, اس کے بعد کرنی ہوگی شادی تو تمہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا یا چھٹے گی. کیا پتا چلا کہ اسلام مرد کو اتنی ہی ذمہ داری اٹھانے کا مشورہ دیتا ہے جتنی کہ وہ نبھا سکے. پھر اگر تمہیں اس کا ڈر ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بہت ہے, یعنی پھر دو اور تین چار پہ بھی نہ جاؤ, اپنے آپ کو اتنا زیر بار نہ کرو کہ بوجھ اٹھا نہ سکو. ہاں او ما ملکت ایمانکم, جو لونڈیاں ہیں جو آزاد عورتیں ان کا حکم الگ ہے, یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم زیادہ تنگ دست نہ ہو جاؤ. مراد کیا ہے کہ جب بہت ساری شادیاں ہوں گی تو بچے بہت سے ہوں گے. امام شافعی کہتے ہیں لا تعولو کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اہل و عیال زیادہ بڑا نہ ہو جائے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو. اور عورتوں کو ان کے حق مہر دو خوشی سے, یہ اب نکاح کی کچھ لازمی چیزوں کا تذکرہ ہے جو پانچویں پارے کے پہلے رکوع میں بھی ہمیں ملے گا ڈیٹیل سے. حق مہر کیا ہے؟ عورت کے لیے مرد کی طرف سے ایک محبت کا پیغام ہے, ایکسپٹینس ہے, خوشی کا تحفہ ہے. جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے, تو حق مہر اصل میں گھر چھوڑ کر آئی ہوئی بچی کی دلجوئی بھی ہے, اور مرد کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہے کہ میں تم سے شادی کرنے میں سیریس ہوں. عربی زبان میں اس کو صدقہ کہا گیا, صدقہ نہیں صدقہ. صدقہ کیا ہے؟ صداقت, کہ مرد صرف فلوٹ نہیں کر رہا, صرف پیپر میرج نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے ساتھ گھر بنانے پر سیریس ہے, اور اس شادی کو وہ صرف وقت کی شادی نہیں کر رہا. پھر اگر تمہیں اچھی ہے سے کوئی چیز وہ اگر خوشی سے دیں تم کو تو کھاؤ خوشی سے. بیوی حق مہر میں سے کوئی چیز اپنی خوشی سے معاف کر دے یا اس سے بھی زیادہ مرد کو کچھ تحفے میں دیتی ہے, پھر مرد لے سکتا ہے, مجبور نہیں کر سکتا عورت کو کہ تم حق مہر مجھے معاف کر دو. یا پھر حق مہر کے تذکرے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, اس کو صفاق کہتے ہیں. یعنی صرف اپنی خواہش پوری کرے اور عورت کی کوئی ذمہ داری نہ لے. اور نہ دو نادانوں کو ان کے مال جس کا اللہ نے تم کو قیم بنا دیا, اور ان کو اس میں سے دو بھی اور پہناؤ بھی, اور ان سے اچھی بات کہو. اس میں ہر وہ انسان آئے گا جو پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا. بعض دفعہ مرد پیسے کے معاملے میں بہت کیئر لیس ہوتے ہیں, بعض دفعہ عورتیں, بعض دفعہ بچے. تو کہا ایسے لوگ جو پیسے کو ضائع کریں تو پھر ان کو پیسہ دینے کی بجائے کھانا پینا دیا کرو. جیسے مرد دیکھے کہ بیوی بہت فضول خرچہ ہے یا اس کو صحیح سے چلانا نہیں آتا گھر, تو پھر اس کے ہاتھ میں مہینے کے پیسے دینے کی بجائے چیزیں رکھتے دیں تاکہ وہ اسے پورا مہینہ چلا سکے. وقت الیتامہ, اور یتیموں کو ازمالو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر جب تم ان میں بھلائی پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو, اور نہ کھاؤ ان کے مال کو جلدی جلدی کہ وہ ختم ہو جائیں. اور جو کوئی دولت والا ہے تو وہ پھر یتیموں کی حفاظت کرنے پہ کوئی پیسے نہ لے, بلکہ فل یستعفف. سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی کسی یتیم کی کفالت کرے تو کیا اس پہ پیسے لے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ادھر کہ ان کے مال کو تم اچھے طریقے سے استعمال کرو. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے مال کو کہیں زکات ہی اس مال کو ختم نہ کر دے, اور اس کو جلدی جلدی بھی نہ ختم کرے کہ تم سے حساب مانگے, تم کہہ دو جی تمہارا تو سارا خرچ ہو گیا, اور باقی ان پہ کوئی خرچ لینا. اگر پیسہ ہے آپ کے پاس, ضرورت نہیں ہے تو نہ لیجئے, لیکن جو کوئی فقیر ہو پھر وہ معروف طریقے سے لے سکتا ہے, یعنی ایک پے کے طور پہ یا ایک ٹیک کیئر کرنے پہ کچھ حصہ اس میں سے لے سکتا ہے. جب یتیموں کو ان کا مال دیا جائے تو اس کے اوپر گواہوں کو بنا لو, کیونکہ گواہ کو بیچ میں رکھا جائے تو معاملے کے بدلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, اور باقی اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. مردوں کا حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ چھوڑ گئے اور رشتہ دار چھوڑ گئے, اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. پہلی بات سمجھ آئی کہ مرد کی طرح عورت کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا. دوسری بات اس آیت سے پتہ چل رہی ہے, مما قل منہ او کثر, زیادہ مال چھوڑیں یا کم. کوئی ایک سون چھوڑ دے یا کوئی لاکھ چھوڑ دے, تھوڑا ہو یا زیادہ ورثہ بہرحال بٹے گا, اور ورثہ ہے مقرر کیا ہوا. پھر جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار جو یتیم اور مسکین, تو کچھ ان کو بھی دے دو, اور اگر نہ دے سکو پہلے ہی تھوڑا ہے تو پھر ان کو معروف بات کہہ دو. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو حصے دے دیے, پورے مقرر کر دیے, جس میں اولاد, ماں باپ, شوہر اور بیوی, یہ چار رشتے ہیں جن کو اللہ نے ناپ تول کر کے حصے دے دیے. کچھ لوگ ہیں ان کو نہیں ملتا, تو ایسے وقتوں میں کچھ نہ کچھ ان کو غریبی یتیمی کی وجہ سے ان کی دے دو تو اچھا ہوگا. نہیں دے سکتے, پیسہ تھوڑا ہے پہلے, تو پھر اچھی بات کہہ دو. اور وراثت کے مال کو تقسیم کرتے وقت یہ یاد رکھو کہ ول یخش اللذین لو ترکوا من خلفهم ذریۃ ضعافا, بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولادیں کمزور, کہ ڈرے ان کے معاملے میں. اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور کہو قول سدید, مطلب یہ ہے کہ کسی کے مال کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے یہ سوچ لو کہ اگر تم مر جاتے اور تمہارا ورثہ اس طرح سے دوسرے لوگ کھا جاتے تو تمہارے کمزور بچوں کا کیا ہوتا. جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم کے ساتھ, وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں, اور عن قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے. اس کے بعد والی جو آیات ہیں دو، یہ ہیں وراثت کے وہ حصے جو آخری حکم کے طور پہ نازل ہوئے. پہلے عربوں میں وراثت کوئی چیز نہیں تھی، کرسچینٹی میں آج بھی وراثت نام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے، لیکن اسلام نے مال کو اتنا اہم سمجھا کہ جینے کے اندر زندگی میں جیسے انسان اپنا مال ٹھیک جگہ استعمال کرے، مرتے وقت بھی اس کا ٹھیک استعمال ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ہم سے ہمارے ماں باپ کی نسبت زیادہ پیار ہے. تب بھی تمہارے ماں باپ کو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو دو. کیا لذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر دیا جائے. یہ نہیں کہا کہ عورت کو آدھا دے دو بیٹی کو آدھا دو، بلکہ دو بیٹیوں کا ایک بیٹے کو دے دو. کیوں؟ اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کی چند بنیادی شکیں سمجھ لیجئے. پہلی بات ہے کہ ارتکاز دولت نہ ہو، یعنی دولت چند ہاتھوں میں نہ جمع ہو جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جو بندہ پیسہ لے وہ اپنے مال پہ خود ہی سام بن کے بیٹھ جائے. دوسری چیز ہے ضرورت. یہاں یہ جو حکم ہے مرد کو زیادہ دینے کا عورت سے یا بیٹے کو بیٹی سے، یہ ضرورت کے تحت ہے، کیونکہ جب کوئی مرتا ہے تو عموماً مرنے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں بیٹے پہ آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ بہن کی شادی کا خرچ تک بعض دفعہ بھائیوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اور جبکہ لڑکی کو شادی کے بعد حق مہر بھی ملنا ہے شوہر سے، تو لہٰذا وہ تھوڑا تھوڑا لے کر بھی دو جگہ سے لے گی تو مرد سے زیادہ اس کو مل جائے گا. تو اسلام چاہتا ہے کہ ضرورت کے تحت دیا جائے، قربت کے ساتھ دیا جائے. تو لہٰذا جب کوئی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوں تو دو اور ایک کی ریشو سے بانٹا جائے گا. یہ نمبر ایک کیس تھا. سیکنڈ کیس، اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دو تہائی ہے. پوری جائیداد کو تین حصوں میں کر کے 2/3 جو ہے وہ دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ میں بانٹ دیا جائے گا. تیسری صورت کیا کہ اگر وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر فَلَحَ النِّصْفُ، آدھی جائیداد دے دی جائے گی. یہاں تک بات ہو گئی بچوں کے حقوق کی. اس کے بعد اگلا حصہ ہے ماں اور باپ کے حصوں کا. ولی ابویہ لکل واحد منہما، کہ اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے، چھٹا جو کہ وہ چھوڑ چکے اگر اس کی اپنی اولاد ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں تو پھر اس کا وارث اس کا باپ ہوگا اور ماں کو 1/3 ملے گا. یہاں سے دیکھیں کہ حالات بدلتے ہی حصے بدلتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جامد قوانین نہیں دیے، بلکہ ہر حال میں ورثے کی تقسیم مختلف ہوگی. پھر اگر اس کے اور بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا ملے گا، اور یہ سب کچھ ہوگا وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد. آج اگر کوئی قرض میں مرتا ہے تو اس کی جائیداد کہاں بٹے گی؟ وہ ساری بینک لے جائے گا جس کے نام پہ اتنا لمبا چوڑا قرض ہے، اور پھر بھی ہو سکتا ہے پوری نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کی جو بات کر دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز کسی کے مرنے کے بعد جو فکر کرنے کی وہ اس کے نام کے قرضوں کی ادائیگی ہے. باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، تم نہیں جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں. لوگوں کو بچوں کو دینا اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، لیکن ماں باپ کو دینا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دیا تو وہ کسی دوسرے بھائی بہن کو دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو سوچتے ہیں بیٹوں کو دینا اچھا ہے، لیکن باپوں کو دینے سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ہی حق میں کوئی صدقہ جاریہ کے کام کریں گے، یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر جو 12 ہے، یہ شوہر اور بیوی کے حصوں کے بارے میں. تمہارے لیے کب، یعنی بیوی مر جائے تو مرد کو اس کے اندر سے جب اولاد ہوتی ہے تو آدھا ملے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، پہلا کیس کیا ہے کہ ایک عورت ہے اس کے بچے نہیں ہیں، تو جب عورت مرتی ہے تو اس کی آدھی جائیداد اس کے شوہر کو ملے گی. عورت کی جائیداد کہاں سے آئی؟ اس کے پاس اپنے ذاتی پیسے ہو سکتے ہیں، حق مہر کے ہو سکتے ہیں، اس کو باپ کی طرف سے ورثہ ملا ہو سکتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے پیسے میں بالکل آزاد ہے. پیسوں کو مرد کی اجازت سے یا اسے پوچھ کے ہی خرچ کرے، یہ درست نہیں ہے. عورت کے آدھے جو ہیں وہ مرد کو مل جائیں گے. اور اگر عورت ہیں، عورت کے بچے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس شوہر سے یا اس سے پہلے شوہر سے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر مرد کو 1/4 ملے گا کرنے اور قرض کو دینے کے بعد. اس کا اپوزٹ، مرد کو جب مرد فوت اگر بچے نہیں، یعنی اس مرد کے بچے نہیں ہیں، تو 1/4 ملے گا بیوی کو، اور اگر بچے تو 1/8 ملے گا بیوی کو. لیکن یہ سب کچھ ہوگا وصیت کو اور قرض کو دینے کے بعد. آیت کا وَإِنْكَانَ رَجُلٌ، یہ ہیں بھائی بہنوں کے حصے. کلالہ کہتے ہیں وہ مرد جس کے وارثوں میں باپ اور بیٹا نہ ہو، لا ولد ولا والد. بھائی بہنوں کا حصہ عام طور پہ بالکل نہیں ہوتا، دو صورتیں ہیں بھائی اور بہنوں کو حصہ ملنے کی. نمبر ایک, مرنے والے کی اپنی اولاد نہ ہو, اور اولاد میں بھی خاص طور پہ بیٹا, اور دوسری طرف یہ کہ باپ نہ ہو. ان کی موجودگی بھائی بہنوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. تو کہا کہ ایسا شخص جو کلالہ ہو, مرد یا عورت, اور اس کا ایک بھائی اور بہن ہو, تو ان کو ایسے چھٹا حصہ ملے گا. اگر بہت سارے ہوں تو وہ سارے ثلث میں شریک ہو جائیں گے. لیکن یہ سب کچھ بھی وصیت اور قرض کو پورا کرنے کے بعد ہوگا. اتنی کیوں سختی ہیں؟ اس لیے کہ غیر مدارن, کوئی نہ ضرر دیا جائے نہ ضرر دے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے جو خوب جاننے والا اور حلم والا ہے. وراثت کے مال کے معاملات کی بات کہہ دیا. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی, اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے برعکس کوئی نافرمانی کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی اور حدوں سے آگے جائے تو اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں تک وراثت کے حکامات پورے ہوئے. صرف سورت نساء کی آخری ایک آیت میں دوبارہ یہ موضوع آئے گا. اس کے برعکس یہ سلسلہ کہیں بھی نہیں پورے قرآن میں آتا. صرف ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا قانون وراثت, جس کو علم الفرائض کہتے ہیں, وہ سونپ دیا, اور اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں. یہی چیز ہے قرآن کی خوبی کہ تھوڑے سے لفظوں میں بہت کچھ ہے. اس کے بعد اب آیت نمبر 15 سے بعد آگے بلکہ پانچویں پارے تک اخلاقی قوانین ہے. تھوڑا سا سمجھ لیجئے, جن حالات میں یہ آیتیں اتر رہی تھی, گندگی عام تھی, زنا اتنا عام تھا کہ پیدا ہونے والے بچے کا نسب تک نہیں پتا ہوتا تھا. لوگ کاہنوں کو اور اس طرح کے کیافہ شناسوں کو بلاتے اور وہ بتاتا کہ یہ بچہ کس مرد سے ملتا جلتا یقیناً اسی کا ہوگا. اب ایک دم یہ تھا کہ جا کے زنا کی سزا لگا دی جاتی, کوڑے اور رجم کیا جاتا. اسلام نے ایسا نہیں کیا. آیت 15 جو ہم پڑھنے لگے ہیں, یہ لکھ لیجئے, منسوخ آیت ہے, اور زنا کی سزاؤں میں یہ پہلے درجے کی آیت ہے. اس کے بعد یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی. کیسے؟ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور وہ عورتیں جو تم میں سے بے حیائی کرتی ہیں, پس گواہ بنا ان پر چار. زنا کی سزا میں چار گواہوں کا ہونا لازمی ہے, کیونکہ سزا بڑی سخت ہے. تو چار گواہ ہوں گے تو اس کا مطلب کہ اوپنلی نائٹ کلبس میں یہ کام جب ہو, اوپن ایئر میں ہو, جب یہ چیزیں سب کے بیچ میں ہوں گی, پھر یہ سزائیں لگیں گی. اسلام ایسے ہی شبہ کی بنیاد پہ سزائیں نہیں لگاتا. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک دو ان کو ان کے گھروں میں, یہاں تک کہ موت ان کو فوت کر دے. یعنی پہلی صورت ہے کہ عمر قید کی سزا دے دو, عورتیں گھر میں رہیں. گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے خرابی آئی تھی نا, تو کہا عورت کو بند کر دو گھر میں. دوسری صورت ہے کہ یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ راستہ کہاں نکلا؟ سورت نور کی ابتدائی آیات میں, جہاں زنا کرنے لی عورت اور مرد کی سزا دی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے راستہ نکال دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت لیسبینز کے لیے بھی ہے, ہومو سیکشل, یعنی وہ عورتیں جو عورتوں کے ساتھ گندے تعلقات قائم کرتی ہیں, ان کی بھی یہی سزا ہے. اس کے بعد واللذانی میں اب دو مردوں کی, یعنی قوم لوط, لوطیت کا فیل کرنے والے مرد, یا پھر دونوں آیتیں آتی ہیں کہ جو دونوں کو ایزا دو, پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اعراض کرو ان سے, پھر اور اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کیا پتا چلا کہ زنا جیسے معاملات میں اسلام نے اس حکمت عملی کے ساتھ سزائیں نافذ کی کہ کچھ سال میں معاشرے کی تطہیر ہو گئی. آج پوری دنیا اس سیلاب کے اندر بہتی بھی جاتی ہے, لیکن لوگوں کو اس کا کوئی حل نہیں دکھتا. اس کا حل کیا ہے؟ توبہ, اصلاح, تزکیہ نفس, تقویٰ دل میں آئے گا تو بات سمجھ آئے گی. آیت نمبر 17 اور 18 توبہ کے سلسلے میں خوبصورت ترین آیات ہے. کیسے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ تو صرف انہی لوگوں کی ہے جو لوگ جہالت کی وجہ سے برے کام کرتے ہیں, پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کو کرتا ہے, اور وہ علم والا اور حکمت والا. یعنی توبہ تو ہے ہی ندامت, اندم التوبہ, جان بوجھ کے گناہ کرے اور سوچے اس طرح توبہ کر لوں گا. اللہ ایسے بندے کی توبہ کو توبہ نہیں کہتا. اور نہیں ہے توبہ ان کی جو برائی کرتے رہتے ہیں ساری زندگی, یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے ان میں سے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی یہ دوسرا درجہ, ساری زندگی ڈھیٹ بن کے گناہ کرتا رہا انسان, موت کے فرشتے کو دیکھا تو کہا اب توبہ کرتا ہوں, توبہ کی اس وقت قبولیت نہیں ہوتی. تیسرے وہ لوگ, اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں. یعنی موت کو دیکھ کر بھی ان کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس کے بعد عرب معاشرے کی ایک بری رسم, باپ کی بیوی سے نکاح کرنا. جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ کو لوگ جس کا جو دل چاہتا وہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا، بعض دفعہ اس کا اپنا ہی بیٹا اس سے نکاح کر لیتا، بعض دفعہ کوئی دوپٹہ یا کپڑا خاندان کے لوگ پھینکتے، جس کا دوپٹہ اس عورت پہ پڑ جاتا وہ مرد جو تھا اس عورت کا پورے کا پورا مجاز ہوتا، جو مرضی اس کے ساتھ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ان کو روکو اس بات سے کہ لے لو ان سے وہ چیز جو تم ان کو دے چکے ہو. حق مہر کی طرف اشارہ ہے. ہاں مگر ایک ہی صورت ہے حق مہر واپس لینے کی، کہ وہ کھلے طور پر بے حیائی کریں اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت رکھا کرو. اور اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم ان کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے ان میں خیر کثیر رکھی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا ارادہ کرتے ہو اور تم پہلی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو فلا تاخذوا منہ شیئا، مت لو ان سے کچھ بھی، کیا تم اس سے لے لوگے بختان اور اسم مبین کے ساتھ. یعنی اچھے دنوں میں تو تم نے گھر اس کے نام لگا دیا، کوٹھی لگا دی، گاڑی لگا دی، اب اس سے دل بھر گیا تو اب بہتان لگاتے ہو اور اس سے چیزیں واپس لیتے ہو. اور کئی وقت تاخذون ہو، تم کیسے لے لو گے اس سے جبکہ ملے تم میں سے بعض بات سے اور تم نے ان سے میثاقاً غلیظ لیا. شوہر اور بیوی کو بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا کہ برے دنوں میں اچھے دنوں کی یادوں کو بلان نہ دو، کل تک تو تمہارے بیچ میں دوستیاں تو تھی ہی، تو لہٰذا طلاق کی صورت میں نہ مرد اس سے حق مہر لے سکتا ہے واپس اور نہ کوئی تحفے تحائف جو دیے ہوئے وہ لے سکتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کی حرمت، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں میں سے، ہاں مگر جو پہلے ہو چکا، یعنی اسلام پچھلے مردوں کو نہیں اکھاڑتا، جو ہو گیا ہو گیا، توبہ کر لو، اب ایسا نہ کرنا، کیونکہ انہ کا نفا ہی حتم و مقتا، یہ بے حیائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی چیز ہے. مقتن کہتے ہیں باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، اور اس نکاح سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو مقتی کہتے ہیں. اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں اس بات کے لیے بولا، قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. قول اور فعل کا تضاد، وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے. تو کیا پتا چلا کہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 23 جو پارے کی آخری آیت ہے، اس کے اندر محرمات کی لسٹ ہے. محرمہ کون ہوتی ہے؟ جس عورت سے نکاح حرام ہے. کون؟ حرمت علیکم، تم پر حرام کی گئی. حرام سے مراد یہ کہ جن سے نکاح حرام ہے. کون؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، تمہاری دودھ شریک مائیں جس کو رضائی ماں کہہ لیں، اور تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری بیویوں کی گودوں میں پلتی ہیں، اور وہ بیویاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا اور طلاق ہو گئی یا وہ بیوی مر گئی، پھر کوئی حرج نہیں کہ اس کی سوتیلی بیٹی سے تمہارا اگر نکاح ہو، اور ساتھ ہی پھر بہویں، تمہارے بیٹوں کی حلال کی ہوئی عورتیں جو تمہارے سلبی بیٹے ہوں، یعنی ریئل جو بچے ہیں ان کی بیویوں، جو بہو ہوتی ہے وہ پھر ابدی محرم ہوتی ہے، وہ طلاق ہو جائے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، سسر کبھی بھی اپنی بہو سے پھر نکاح نہیں کر سکتا. اور کیا منع ہے؟ کہ تم دو بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں دے دو. اور اسی طرح حدیث ہے ہمیں پھوپھی اور بھتیجی، غالباً کہتے ہیں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا بھی ایک مرد کے نکاح میں ہونا، اس سے منع کیا گیا. اور ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ہے قرآن پاک کی وہ آیات کہ جس کو دیکھ کے پڑھ کے انسان ضرور سوچتا ہے کہ کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا تو اتنی لسٹوں کی کیا ضرورت تھی. بالکل عملی آیتیں لگتی ہیں، غور و فکر کریں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ زندگی میں خیر ہوگی. اسی لسٹ میں ایک اور اضافہ ہوگا، وہ اگلے پارے میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے فہم کو تیز کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. آج آپ نے ماشاء اللہ نیکسٹ صبح اسٹارٹ کی نا، اور آپ نے دیکھیے آپ کا فوڈ پارے کا الحمدللہ اختتام بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا نا. کیسا لگا ہے ماشاء اللہ، جیسے ڈے بائی ڈے آپ سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنی منزل کی طرف جاتے جا رہے ہیں نا, کیسا لگ رہا آج کا پارہ؟ کتنا اہم تھا, اور خاص کر دیکھیے سورہ کا نام بھی سورہ کیا ہے, النساء. تو اب یہ دیکھیے عورتوں کی بات, احکامات, کتنی ساری چیزیں تھیں نا. جی الحمد للہ تقویٰ کتنے اسٹارٹنگ جب عورتوں کی بات تھی تو تقوی سے کر دی نا, یعنی جب آپ دیکھیے نام تو عورتوں سے ہے نا, جیسے سورہ النساء عورت کہتے ہیں, لیکن بات دیکھیے اسٹارٹ سب کو مخاطب کر کے تقوی کی بات کر دی نا. الحمد للہ جی کے بارے میں تھا, ٹھیک ہے, اللہ کا خوف بڑھتا جا رہا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, عمل کی کتاب ہے, اقدار ہے, بہت اچھی بات. اب یہ دیکھیں کتنی ساری چیز آج ہم نے دیکھی, ہمارا روایت ہو گیا کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, یتیموں کے حقوق کے حوالے سے, وراثت کا قانون عقیم میری پیچھے لیا, ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, ان کی سنت کی اہمیت کو دیکھ لیا ہے نا, اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ حق مہر کیا ہے نا, اور ساتھ ساتھ آپ نے توبہ کی اہمیت کو دیکھا, توبہ کی آیات کو دیکھا, پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ساتھ ساتھ جو لوگ جو ہے جسے راجہ پرانے زمانے کی جو رسمیں ہوا کرتی تھی ان کو بھی الحمدللہ, اور آخر میں وہ سارے رشتے بتا دیے. ایسا نہیں لگتا کہ رشتے بتا کر بتا دیا کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ حلال ہے نا, اور آپ یہ دیکھیں کتنا پریکٹیکل اور ٹو دا پوائنٹ قرآن کے اندر باتیں کی گئی ہیں, کوئی لمبی چوڑی آپ کو تفصیل نہیں بتائے گی, اور سب کچھ الحمد للہ ویری کلیئر ہو گیا. بالکل ایسا لگ رہا تھا نا جی تقویٰ ہو جائے حق ادا ہو سکتے, تقویٰ ہو تو یہ حق ادا ہو سکتے ہیں. بالکل اگر انسان کے اندر تقویٰ آ جائے تو ہم یہ سارے حقوق کی ادائیگی بآسانی کر سکتے ہیں. بالکل اللہ کی محبت ہم سے پکڑ کر چلنا سکھا رہی, الحمد للہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. سلفا جو ہم کر چکے ہو گیا الحمدللہ, بٹ اب توبہ کی اصلاح کر لو, توبہ کر کے اسے اصلاح کر لو. بہت اچھی پوائنٹ نا کہ اب ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں تلیں ہو چکی ہیں, اب ہمارا کام کیا ہے کہ توبہ کریں اور آگے بڑھتے جائیں نا, موو فارورڈ. اب یہ دیکھیے کہ میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ یاد ہے آپ کو میں نے سورۃ البقرہ میں ایک آیت نوٹ کروائی تھی, آپ کا ہوم ورک چھوٹا سا میں آپ کو دے لوں, کیونکہ آپ کو پتا اکثر لوگ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں تو الحمد للہ ہمارے اندر سے بھی چینجز آ گئے اللہ کی توفیق سے, لیکن آپ کے بہت سارے پیارے آپ کی فیملیز میں کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت اپنے شوہروں کا شکوا کرتے رہتے ہیں, ملتے ہیں نا کبھی کبھی, آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, اس نے ایسا کیا ویسا کیا, اسپیشلی ہسبینڈ کے حوالے سے نا, اور اس وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رشتوں میں جیسے کہا جائے کہ بہت زیادہ بگاڑ آنے لگتا ہے, اور پھر آپس میں کیا ہوتا ہے کہ دوری آنے لگتی ہے. تو آپ نے کون سی آیت ان کو سمجھانی, کون مجھے بتائے گا آیت کے نمبر کے ساتھ, اسی پارے کے اندر, اسی جز کے اندر ہے, اس گروپ کے اندر ہے, کون مجھے بتائے گا؟ کسی نے نوٹ کیا کہ یہ ہے اور مجھے اس کو شیئر کرنی ہے؟ جی کسی نے نوٹ کیا آیت نمبر 19 کو؟ کس نے نوٹ کیا تھا؟ شاپر جلدی سے بتائیے. جی آیت نمبر 17 ہے, 17 سے چلیے دیکھ لیتے ہیں, 17 ہے یا 19 ہے ابھی. جی الحمدللہ جس میں بات کی گئی ہے نا کہ اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر رکھ دیتا ہے نا, تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے جی دیٹس اوکے. الحمد للہ آپ نے کیا کرنا, اگر آپ سے کبھی بھی دفعہ ان کری تو محنا فاسا انتق رہو شیوں ویج اللہ کی بھی خیرہ. اکثر ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو ہم نہیں پسند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہمارے لیے خیر پیدا کر دیتا ہے. تو جب کوئی آپ کو شفا کرتے ہوئے نظر آئے, کمپلین کرتے ہوئے نظر آئے, چاہے ہسبینڈ کر رہے ہیں چاہے وائف کسی کے بھی, آپ نے ان کے ساتھ یہ آیت کوٹ کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے آپ کو تو لگ رہا ہے کہ دراصل میرے ساتھ یہ برا ہوا, لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں خیر رکھا ہے. آپ دیکھیے گا وہ بھی بہت خوش ہو جائیں گی, کیونکہ باتوں کا سمجھانے میں بات بہت لمبی ہو جاتی ہے نا, میں آپ سے کسی کو سمجھاؤں یا آپ سمجھائیں, درخت آپ نے آیت رکھ دینی ہے اور اس کا ترجمہ بتا دینا. کریں گے کتنے لوگ یہ ایکٹیویٹی کریں گے, تاکہ دیکھیں ان کے اندر بھی قرآن کی آیت کے ذریعے سے دل میں اطمینان آ جائے گا, اور آپ دیکھیں گے قرآن کی سکونت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اثر ہی الگ ہے نا ان آیات کا نا. چلیے الحمد للہ جی جی الحمد للہ آپ نے کیا تھا الحمد للہ. چلیے جنہوں نے نہیں کیا وہ اب کریں گے, میں بھی کوشش کروں گی, مجھے کہیں نظر آیا تو میں ضرور اس کے ساتھ یہ آیت کوٹ کروں گی ان شاء اللہ. آپ اس آیت کو آیت نمبر 19 کو نوٹ کر لیجیے ٹوڈے مارننگ الحمد للہ سائن بارک اللہ. چلیے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن یعنی اپنی کس کی طرف چلتے ہیں, ورڈ میننگ کی طرف چلتے ہیں. ریڈی ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں ورڈ میننگ کے لیے؟ جی الحمدللہ شاباش آپ کہتے ہیں الحمدللہ. نکال لیجیے پارا نمبر 4 کے ہمارے پاس سورہ النساء آیت نمبر 2 میں دیکھیے خوبن, پارا نمبر 4 جی سورہ النساء جی اس کا رخ ہم کوٹ کر رہے ہیں ہو بن ورڈ آ رہا ہے آیت نمبر 2 کے اندر. جی گناہ کے لیے آتا ہے, آپ دیکھیں گناہ کے لیے کتنے سارے ورڈ آتے ہیں نا, کبھی زمبن کا ورڈ آتا ہے تو کبھی اسمن کا ورڈ آتا ہے, کبھی ہو بن کا ورڈ آ رہا ہے نا, لیکن تھوڑا تھوڑا سب کے اندر فرق ہے. جی ہاں واؤ با بالکل ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 میں دیکھیے ہنی ام, اس کو بتائیے ہنی ام, شاباش بہت اچھا کا ورڈ ہے جی. ابھی الحمد للہ جی خوش مزہ ہو کر, خوش مزہ ہو کر شاباش, اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہو جائے گا ہا نور اور حمزہ مری آ, اس کو بتائیے مری اگر بتا دے گا شاباش جی. ہاں نور حمزہ بالکل ٹھیک بتایا اس کا روٹ ورڈ نیم را حمزہ روٹ ورڈ بالکل ٹھیک ہے. اب میننگ کون بتائے گا, سارے لوگ تو روٹ ورڈ لکھ رہے ہیں الحمد للہ جی. خوشگوار یعنی ہاں کر کے انسان کو تکلیف بھی نہیں ہونا, یعنی وہ ہضم بھی ہو جائے, خوشگوار بھی بن جائے ہمارے لیے الحمد للہ. آیت نمبر 6 کو دیکھیں آنستم آنستم جی. آیت نمبر 6 سورۃ النساء پارا نمبر 4 آنستم جی. شاباش جی. پاؤ تم مانوس ہو جاؤ, تم جی محسوس کرو مانوس ہو جاؤ ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ بتائیے, روٹ ورڈ ہا جی کیا لکھا آپ نے جی پاؤ تو حمزہ نون سین الحمد للہ حمزہ نون سین بالکل ٹھیک ہے اون سر. اسی آیت میں دیکھیے ورڈ آ رہا ہے بیداون جی بیداون, اسی آیت آیت کے اندر آیت نمبر 6 بیداون. ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بارک اللہ جی. بادالرو بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا میننگ کیا ہو جائے گا جلدی جلدی کرتے ہوئے, بالکل جلدی جلدی. اور ہماری زندگی میں کیا ہے جلدی جلدی لگا ہوا نا, بس جلدی جلدی کام کر لو اور اس کی وجہ سے اس کا کوالٹی نہیں آ پاتی. اینی آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر دیکھیے 16, آیت نمبر 16 دیکھیے فآذوہما فآذوہما, اس کو بتائیے شاباش. آیت نمبر 16 فآذوہما, یہ پہلے بھی آپ بتا چکے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ پڑھا ہے. پس اذیت دو ان کو, ان دو ان کو ہو جائے گا, ہما کی زمین کس چیز کی طرف ریپرزینٹ کرے گی جی, اذیت دو ان دونوں کو ٹھیک ہے. دونوں کا ترجمہ آنا مست ہے, میاں بیوی کی بات آ رہی نا تو دونوں کا ترجمہ آنا مست ہے. حمزہ زال یا بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر دیکھیے آیت نمبر 20, آیت نمبر 20 میں قیم قورن جی قیم قورن, یہ بہت آسان سا ورڈ ہے نا, خزانہ جی خزانہ الحمد للہ جی. قاف نون قو ان و ٹھیک ہے. آیت نمبر 21 میں دیکھیے اف بو, اس کو بتائیے شاباش. آیت نمبر 21 جی, یہ تو آپ نے سب بتایا ہے جی الحمد للہ شاباش. تیزی سے لکھیے آیت نمبر 21 اف بو جی فا گوا دیا, فا گوا دیا ملاپ کر چکے پہنچ چکے الحمد للہ دے چکے ٹھیک ہے. آپ سب ماشاء اللہ اچھی چیز میں. لاسٹ میں دیکھیے دو رہ گئے ہمارے پاس مخبن مقتن, اس کو بتائیے آیت نمبر 22 مقتن شاباش جی. آیت نمبر 22 الحمد للہ روز کا بھی بہت آسان ہے, نیم قاف تا ٹھیک ہے, اور اس کا میننگ کیا ہو جائے گا ناپسندیدہ جی دشمنی کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ قابل نفرت چیز کے لیے آتا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 23 کے اندر دیکھیے وربائبکم وربائبکم شاباش. دیکھیے یہ بہت کم آئے گی, آپ کو پتا ہے نا جی زیر تربیت لڑکیاں, ماشاء اللہ زیر تربیت لڑکیاں تمہاری, پورا ترجمہ کر لیجیے ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ ویٹ کیا ہو جائے گا کون بتائے گا جی ربابا بالکل ٹھیک ہے. حجورکم حجورکم کو بتائیے اسی آیت میں حجورکم جی جی شاباش. حجورکم کو بتائیے جی تمہاری گودوں میں, تمہاری گودوں میں شاباش. حفاظت کے لیے ہا جی اور بارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں دین صاف بھر کر دے اور آپ سب کی کوشش کل آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. آمین. نیکسٹ انشاءاللہ آپ ایسا کریے کہ نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم، آج اس کے اندر ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 18 اور 19 کور کریں گے، اور پیج نمبر ہمارا 194 ہے، تعلیم بالعمل اور اسلوب تقابل، انشاءاللہ اس کو آج دیکھیں گے. آپ سب ریڈی ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. اگلا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 18، تعلیم بالعمل. سب سے مشکل ہے یہ، اور اس پہ انسان تو باقی چیزیں تو پھر آسان ہو ہی جاتی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے عمل کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. ویسے تو آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، قولو قہل قرآن، لیکن بعض موقع پہ آپ نے لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کیا. آئیے دیکھیں عمل کے ساتھ تعلیم کی دو صورتیں کون سی ہیں. آج ماڈرن طریقہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکل ورک، ایکٹیویٹی ورک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو پریکٹیکل چیزیں کر کے دکھائیں. پہلی مثال کیا ہے، جس بات کا معلم شاگردوں کو حکم دے وہ خود بھی کرے، اور جس بات سے روکے اس سے خود بھی دورے. اسی کو قدوہ کہتے ہیں. قدوہ جیسے اسوہ ہوتا ہے نا نبی کا، تو اس کا قدوہ ہوتا ہے. عملی نمونہ مثال اور سلوک کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کا جاتا ہے الفعل ابلغ من القول. عمل کا دلوں پر اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، اس طرح کا انگلش میں ایک ورڈ بھی آتا ہے کہ عمل کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے. دوسری طرح یہ کہ معلم اپنی بیان کردہ بات یا مسئلے کو طلبہ کے روبرو عملی طور پر کر کے دکھائے، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان البیان بالفعل ابلغ فی الایضاح. عمل کے ساتھ بیان بات کو زیادہ واضح کرتا ہے، اور اس کا اثر سامع کے ذہن پر محض الفاظ کے ذریعے سمجھائی گئی بات سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ نے تحریر کیا ان التعلیم بالفعل والمثال ابلغ من القول وحدہ. عمل اور مثال کے ذریعے تعلیم لفظی تعلیم سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. پہلی صورت کہ جو آپ دوسروں کو کہتے وہ خود بھی کرتے تھے، اور دوسری بات کہ جو بات آپ بتا رہے ہوتے تھے اسٹوڈینٹس کو پھر وہ خود ساتھ کر کے دکھاتے تھے، مثلا جیسے وضو کر کے دکھانا وغیرہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ مثالیں. عملی نمونے کے ذریعے تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے. صحابہ کرام کو جس جس بھلائی کا حکم دیتے، نہ صرف یہ کہ خود اس پر عمل کرتے بلکہ اس کے کرنے میں پیش پیش ہوتے. جن برائیوں سے منع کرتے ان سے خود سب سے زیادہ دور رہتے. چند مثالیں دیکھیں گے. کثرت سے ذکر الہی کرنا، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا، کثرت کے ساتھ سخاوت کرنا، گھر والوں سے عمدہ معاملہ، دشمنوں سے بھی عہد کا شدید اہتمام کرنا، ایثار، ظالموں سے عفو درگزر، تواضع، زہد، دعوت اللہ کا اہتمام، تعمیر مسجد میں شرکت کرنا، خندق کھودنے میں شرکت کرنا، حکم افطار کے ساتھ خود روزہ چھوڑنا، سونے کی انگوٹھی کا اتارنا اور صحابہ کو اس کے پہننے سے روکنا، ضیافت محتاج کے لیے لوگوں سے پہلے اہل خانہ سے کہنا، جاہلیت کے خون اور سود ختم کرنے کی ابتدا رشتہ داروں سے کرنا، قیدیوں کو چھوڑنے کی ترغیب کا عملی آغاز اپنے خاندان سے کرنا. اب یہ 17 تقریباً 17 واقعات ہیں یا حدیث سے موجود ہیں، اور ایک اور کتاب ہے انہی رائٹر کی کہ السلوک وسرہ فی الدعوت الی اللہ تعالی، اس میں آپ پڑھنا چاہیں تو پیج 65 سے 106 میں، اور ساری معروف روایتیں کہ کیسے ایک موقع پہ آپ نے صحابہ کو جس چیز سے روکا، سونے کی انگوٹھی کو دیکھا تو آپ نے اس کو اتار دیا، پھر اسی طرح ایک موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت آئی اور کہا بچے سے کہیں کہ میٹھا نہ کھائے، تو آپ نے کہا کل آنا، کل گئے تو آپ نے بتا دیا، تو اس نے کہا آپ نے کل یہ بات کیوں نہ بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت میٹھا کھایا ہوا تھا تو مجھے ڈر ہوا کہ میری بات پر عمل نہیں ہوگا، حالانکہ آپ کے لیے میٹھے کھانے میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن تقوی جو ہوتا ہے نا یہ اندر کی کھڑکیاں دروازے سارے کھول دیتا ہے. دوسروں کو پتا چلے نہ چلے آپ کو بہرحال پتا چل جاتا ہے. اب ایک مثال دیکھتے ہیں, 18th مثال ہے, دوران نماز نواسی کو کندھے پر اٹھائے رکھنا, یعنی اپنی گرینڈ ڈاٹر کو آپ نے شولڈر پہ بٹھایا. امام بخاری نے حضرت ابو قتادہ الانصاری سے روایت نقل کی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامة بنت زینب رضی اللہ عنہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص ابن ربیعت ابن عبد شمس فاذا سجد ودعها واذا قام حملها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور آپ نے زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی بیٹی امامہ کو اٹھا رکھا تھا, پس جب آپ سجدے میں جاتے تو اس کو رکھ دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے. عرب لوگ لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. رسول اللہ نے نواسی کو دوران نماز کندھے پر اٹھا کر عملی طور پر بیٹیوں کی قدر و منزلت کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا. اسی پر علامہ الفا کہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دوران نماز امامہ رضی اللہ عنہ کے اٹھانے میں شاید حکمت یہ تھی کہ اس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو بیٹیوں سے نفرت اور انہیں اٹھانے کو ناپسند کرنے کا رد فرمایا, اور آپ نے اس پر شدید نقد کی غرض سے دوران نماز نواسی کو اٹھا کر ان کے طرز عمل کی مخالفت کی, اور کئی دفعہ عمل الفاظ کے بیان کرنے سے زیادہ قوی ہوتا ہے. تو بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے نواسی کو اٹھایا اور حکم بھی ہے کہ اگر بچہ تنگ کرے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں, کوئی روتا ہے تو مانگ اٹھا سکتی ہے اس کو. یہ نہیں کہ آپ جان کے اٹھائے رکھیں, بچہ پاس ہے اور اگر ضرورت پڑے تو اٹھا لیا جائے. اسی لیے پھر بچوں کو طہارت سکھانی چاہیے اور ان کے اندر کوئی ایسی نجس یا گندگی نہ ہو چیز کہ جو نماز کے دوران اٹھانے والے کے اوپر رکھ جائے. بعض دفعہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے اور وہ کیا کہ عبادت کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں سے کٹنے لگتے ہیں, تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایکسیلنسی کے درجے پہ یا کوئی جھوٹی تسند نہیں رکھی. ہمارے ہاں ذرا سوچیے امام صاحب نے بچے کو اٹھایا ہو تو ساتھ لو, ہاں یہ کیسے امام صاحب ہیں, بھی کیا ہوگا, اب بچہ نہیں اٹھا سکتے, تو گناہ کی بات ہے. تو ہمارے ہاں بعض دفعہ دین کے نام پہ پروٹوکول اور ایک ہوا سے ساری کر دیا جاتا ہے. ایک اور مثال عملی بیان کے ذریعے تعلیم کی, سیرت طیبہ میں عملی بیان کے ذریعے تعلیم کے کئی شواہد موجود ہیں. ہم چند دیکھیں گے, کیفیت وضو کی عملی تعلیم, اوقات نماز کی عملی تعلیم, ممبر پر لوگوں کو نماز کی عملی تعلیم, اور دوران نماز کپڑے میں تھوکنے کا عملی بیان. اس کے اندر بھی احادیث جو ہے وہی بک السلوک وسلوک فی دعوت اللہ تعالی کے پیج 54 سے 57 میں موجود ہے. پانچویں مثال ہے کیفیت تیمم کی عملی تعلیم. امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن افزا سے اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا, کہتے ہیں کہ جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال انی اجنبت لم اصب الماء, فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اما تذکر انا کن فی سفر انا و انت فاما انت فلم تصل واما انا فتماقت فصلیت فذکرت ذلک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ہاکذا وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسخ بہما وجہہ وکفیہ. ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, اس نے عرض کیا میں حالت جنابت میں ہوں اور مجھے پانی میسر نہیں, یعنی اب کیا کروں, غسل کی حاجت تھی پانی ہے نہیں. اس پر عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے, یعنی جنابت تھی اور غسل واجب تھا, تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی, یعنی مٹی سارے جسم پہ لگانی چاہیے. پھر میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو یہ کافی تھا, اور آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری, ان میں پھونکا, پھر ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کیا. تو یہاں سے تیمم کے بارے میں عملی رہنمائی ملی کہ کس طرح کر کے دکھایا گیا. حافظ ابن حجر راوی کے قول و نفخ فیہما اور ان میں پھونکا کی شرح میں لکھتے ہیں, اور ایک اور روایت میں ثم ادناہما من فیہ, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے منہ کے قریب کیا اور پھونک مارنے سے کنایا ہے. اشارہ یہ کہ پھونک ہلکی سی تھی, اور روایت میں تفل افیہما, تو یہ طریقہ بتانے کا ایک پورا سٹائل سمجھ آ گیا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کام کو کر کے دکھایا. اور آج بھی آپ کسی کو وضو یا تیمم سکھاتے ہوئے کر کے دکھا دیں تو اس کو بھولتا بھی نہیں. خاص طور پہ آج کل جو ویڈیوز کے ساتھ دکھایا جاتا ہے, پروجیکٹرز پہ بڑی بڑی سکرینوں پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ ذہن میں آ جاتی ہیں. بعض جہاں وہی سبق سامنے کتاب میں ہوتا ہے لیکن اسکرین پہ بڑا کر کے دکھا دیا جائے تو زیادہ توجہ اس کے اندر آنے لگتی ہے. پھر ایک مثال ہے صحابہ کرام کو کنکریاں دکھانے کی. امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ العقبۃ وهو واقف علی راحلته ہات القتل فلقدت له حصیات هن حصی الحصف ووضعهن فی یده وجعل يقول بهن في يده ووصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح کو فرمایا جبکہ آپ سواری پر تھے. عقبہ کی صبح سے مراد دو ذوالحج کی صبح ہے جس میں حاجی جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارتے ہیں. کیا فرمایا, جبکہ آپ سواری پر تھے, میرے لیے کنکریاں لاؤ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنکریاں اٹھا لایا اور وہ گٹھلی کے برابر تھی. پھر آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہاتھ میں نے حرکت درمائے ان جیسی. یحیٰ نے آپ کے انہیں اپنے ہاتھ میں حرکت دینے کی کیفیت کو بھی بیان کیا. اس سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کی آبزرویشن سمجھ آتی ہے کہ چیز کو نہ صرف سنتے تھے بات کو بلکہ غور سے دیکھتے بھی تھے. یہاں سے اللہ کے نبی نے رمی جمرات کے لیے جو استعمال کرنے والی کنکریوں کا حجم تھا وہ بھی بتایا اور اپنے ہاتھ میں موجود کنکریاں دکھائیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مثالوں کے ذریعے بات بتاتے تھے. ہمیں بھی ان چیزوں کو اسی طرح لانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے ساتھ دکھاتے تھے. ایک اونس عمل کا ہزاروں ٹن واز سے بہتر ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان عمل والی بات کر کے دوسرے کو توجہ دلائے اور وہ اس چیز کو بہترین طریقے سے لے. تو یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا. ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ ہم بھی مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کریں گے تو ہماری بات میں اثر پیدا ہوگا, عمل چھٹے گا تو اثر ختم ہو جائے گا اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اور بندوں کی نظروں میں بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے. ٹاپک نمبر 19 پیج 200 اسلوب تقابل. تقابل کہتے ہیں کمپیریزن اور اسلوب تو آپ جانتے ہی ہوں گے, یعنی چیزوں کو کمپیئر کر کے دکھانا. اس میں درس کسی کو دیا جائے, کسی کو سکھایا جائے تو اس میں ایک بہت اچھی بات کیا ہوتی ہے کہ دو مختلف چیزوں کا تقابل پیش کیا جائے. ازداد ضد سے ہے. ضد کہتے ہیں اپوزٹ, جیسے صبح ہے تو شام, رات ہے تو دن. تو عربی زبان میں ایک بڑی معروف ضرب المثل ہے, وبضدها تتبین الاشیاء, چیزوں کا نکھار اپنی اسداد کے ساتھ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے تقابل کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے دنیا اور آخرت کے درمیان تقابل کی. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت قیس سے روایت کی, انہوں نے بیان کیا, میں نے مستورت رضی اللہ عنہ کو جو کہ قبیلہ بنو فہر کے ہیں بیان کرتے ہوئے سنا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یچل احدکم اصبعہ ھذہ شار یحیٰ بالسبابتی فی الیم فلینظر بما ترجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی سمندر میں رکھے. یحیٰ نے شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا, پھر دیکھے کہ وہ اپنے ہمراہ کیا لے کر پلٹتی ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے دنیا کے چھوٹا ہونے اور آخرت کے بڑا ہونے کا. آپ سوچئے کہ یہ تو کم سے کم عقل والا بھی سمجھ جائے گا نا کہ پانی کتنا انگلی کو لگے گا اور پیچھے سمندر بھرا پڑا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کو انگلی سے چمٹنے والے تھوڑے سے پانی اور آخرت کو سمندر سے تشبیہ دی نا. امام طیبی اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ مثال بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کی خاطر ہے, ورنہ محدود کو لامحدود سے کیا نسبت ہو سکتی ہے. دنیا محدود ہے, آخرت لامحدود ہے. تو مطلب یہ کہ تقابل اس کا بھی کوئی نہیں, یہ تو بات سمجھانے کے لیے کی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی انگلی کی طرف کے اپنی یہ انگلی، یعنی اتنی قریب ہے یہ دنیا ہمارے لیکن اتنی تھوڑی ہے، اور آخرت ہم سے دور لگتی ہے لیکن کتنی بڑی ہے. پھر دوسری مثال ہے آخرت اور دنیا کے طلبگاروں میں موازنہ. امام ترمذی نے حضرت انس سے روایت نقل کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجعلہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ فمن كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. جس شخص کا ارادہ یا قصد آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تونگری یعنی دولت مندی اور بالکل دنیا کا کوئی غم نہ ہونا ڈال دیتے ہیں، اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. اور جس کا مقصود دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر رکھ دیتے ہیں، اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں اور دنیا میں اس کو وہی میسر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا تھا. اس سے بھی دنیا اور آخرت کے چاہنے والے کا پتہ چلا. اور آپ دیکھیں یہ مثال کتنی سچی ہے. آپ آخرت کی فکر کریں، آپ کو دنیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی لگے گی، اور ذرا آخرت کا غم چھوڑیے آپ اس دنیا ہی کے لیے دکھی رہیں گے. ایک اور مثال، دنیا میں انتہائی نعمتوں والے جہنمی اور انتہائی مشقتوں والے جنتی کا تقابل. امام مسلم رحمہ اللہ حضرت انس سے روایت نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بأنعم اہل الدنیا بأہل النار یوم القیامۃ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا والله یا ربی ویوتا بأشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل الجنۃ فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بوسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اہل دنیا میں سے سب سے زیادہ ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے والے جہنمی کو لایا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور جہنم ایک بار ڈالا جائے گا، پھر کہا جائے گا ابن آدم کیا کبھی تو نے کوئی خیر دیکھی، کیا کبھی تیرے پاس سے کسی نعمت کا گزر ہوا؟ وہ جواب دے گا، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب. پھر اہل دنیا میں سب سے زیادہ مشقت میں زندگی بسر کرنے والے جنتی کو لایا جائے گا اور ایک مرتبہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی مشقت دیکھی، کیا کبھی تیرے پاس سے کسی سختی کا گزر ہوا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، نہیں اللہ کی قسم میرے پاس سے کبھی کوئی مشقت نہیں گزری اور نہ کبھی میں نے کوئی سختی دیکھی. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والے جہنمی کی سزا کا سب سے زیادہ مشقت میں زندگی بسر کرنے والے جنتی کی جزا سے موازنہ کیا، اور اس سے جہنم کی شدت اور جنت میں جانے کی تڑپ اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا فہم دے کہ ہم اس طرح کی بات کریں کہ سیدھی کسی کے دل میں اتر جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استاد ہونے کے ناطے تسلیم کریں گے اور سیرت سے تعلق ہوگا. آپ دیکھیں یہ باتیں کہنے سے نہیں آتی، آپ جب سیرت کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں، ایون بخاری میں بھی آپ بہت سارے احادیث پڑھیں گے تو اس وقت آپ کا دل گواہی دے گا کہ وہ اللہ کے نبی نے کیسی اچھی بات کی ہے. جیسے دنیا میں کسی کی اچھی باتوں کا ہمیں کب پتا چلتا ہے؟ جب ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت کے آئینے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ ساری صفات اپنے خزانوں سے دے دے جو اس نے اپنے نبی کو دی تھی، اور الہام کر دے وہ سارے طریقے کہ جو واقعی اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں.
آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ. کتنا خوبصورت سیشن تھا نا، کتنی ساری ہمارے لیے فروٹفل باتیں تھیں. یہ بتائیے آپ نے کتنے لوگ جن کے پاس یہ بک اب تک موجود نہیں، اور جو کچھ جن کے پاس پی ڈی ایف ہے وہ بھی بتائیے اور جن کے پاس بک ہے وہ بھی بتائیے. آپ کے پاس بک نہیں ہے, اچھا اصل میں آپ کے پاس نہیں, اور باقی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بک نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے کور کر رہی ہیں؟ آئی مین پورے نوٹس بنا رہی ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ جی بک نہیں ہے آپ کے پاس, کسی کے پاس کلاس کے اندر پی ڈی ایف ہے اس بک کا؟ آپ میں سے کسی ٹیچر کے پاس ہے جو کہ پی ڈی ایف سے کام چلا رہے ہیں؟ شاباش, رسپانس کریے. نو بکس. اچھا آپ میں سے کتنے سسٹرز ہیں جنہوں نے آرڈر کیے ہیں بک کو؟ اور بہت سارے سسٹر ایسے ہیں جنہوں نے نہیں کیے, تو مجھے یہ بتائیے آرڈر کے باوجود آپ کے پاس یہ بک نہیں پہنچی ہے یا آپ نے آرڈر ہی نہیں کیا؟ میرے پاس بک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ویٹنگ فار دا بک. اوکے جی الم بک ہے. اوکے بک ہے, یعنی زیادہ تر آرڈر کیا ہے آپ نے. گڈ ماشاء اللہ. اچھا اگر آپ نے بک آرڈر نہیں کیا تو, اور اگر آپ کر چکے ہیں اس کل آپ کے پاس نہیں پہنچی, تو پلیز ری آرڈر کریے دوبارہ سے, ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے پاس جب بک ہوگی تو پھر آپ اچھے سے اس بک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا, یا پھر آپ بہت اگر آپ کے سامنے بک نہیں ہوگی تو کافی مشکل ہو جائے گا نا, بہت مشکل ہو جائے گا چیپٹر کو لینا. جی آلٹرنیٹو مجھے اس کا کنفرم تو نہیں ہے, انشاءاللہ اگر کچھ پتہ چلتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں. جی آپ کے پاس لیسن وائز پی ڈی ایف ہے؟ الحمدللہ لیسن وائز پی ڈی ایف اینڈ اوکے آپ کے پاس ہے, انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. جی آپ کے پاس بلاگ پر ہے یہ لیسن, تو آپ پلیز یہاں پہ اس کا لنک دے دیجیے تاکہ جو سسٹرز اس سے, آپ کو پتا ہے یہ تو لیسن وائز تو ویسے تو ہوگا لیکن بک کی شکل میں پی ڈی ایف ہے کہ نہیں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ سسٹر فاطمہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, انہوں نے یہاں پہ لنک دے دیا ہے. اور آپ نے تو جو لوگ اسکائپ پہ اس کو کاپی پیسٹ کر دیجیے, جو اسکائپ پہ سسٹر نائمہ کی ضرورت ہے تاکہ ان کی مدد ہو جائے نا. الحمد للہ. اچھا مجھے یہ بتائیے آج کا آپ نے, جی الحمد للہ آج کے آپ نے ماشاء اللہ یہ تو چیپٹر پڑھے, آپ نے دیکھا کہ تعلیم بالعمل اور پھر تقابل دیکھا نا, تو کیا سیکھا پہلے مجھے یہ بتائیے. آپ نے اس کو نوٹ کیا الفعل ابلغ من القول, اس کو اپنے پاس ایک سے کاجا پیپر پر لے کر سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ عمل جتنا زیادہ ہوگا ابلاغ اتنا ہی زیادہ ہوگا نا. بعض اوقات ہم کہتے رہیں گے لیکن سامنے والے کو بات سمجھ ہی نہیں آتی, کیوں؟ کیونکہ ہمارا عمل پیچھے ہے. تو آپ نے یہ بات اپنے سامنے لکھ کر رکھنی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کبھی میرے اور آپ کے عمل میں کمی آنے لگے اور میری بات دوسرے کو سمجھ نہیں آئے تو میں اور آپ اپنے عمل کا جائزہ لوں. کریں گے کتنے لوگ ایسا عمل کریں گے کہ وہ چیک کریں گے کیوں میری بات دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی, بچے کیوں نہیں میری بات سنتے, میں کسی کو کوئی میسج کنوے کرتی ہوں تو وہ تو کوئی عمل میں نہیں لاتی, بس کہتی ہوں آؤں گی, ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ. جی بالکل, نو عمل نو اثر, ایگزیکٹلی. اور آپ اگر اس کو عربی میں لکھ لینا, بہت چھوٹی سی بتانا عربی اتنی جسے کہا جائے زبان ایسی کہ تھوڑے سے الفاظ میں بہت جامع نہیں, تو آپ کے پاس یہ رہے گا کہ الفیل و ابلغ من القول ان شاء اللہ, اس کو آپ نے اپنے پاس لکھ کے رکھنا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا, بسوں کا جیسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کلاس کرو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے نا کہ ہمارا بھی عمل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو اپنے سامنے آپ اس حدیث کو بھی سامنے لے کے رکھیے کہ جو شخص, آپ کو یاد ہے نا وہ حدیث کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی اور وہ انہیں لیے لیے آگ میں پھیرے گا نا, جس طرح گدھا اپنی چکی میں پھیرتا ہے. پھر دوسرے جہنمی کو بھی اسی طرح لایا جائے گا, دوسرے جہنمی جو دوسرے جہنمی ہو وہ اس کے آس پاس اکٹھا ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا یہ کیا حال ہے نا کہ تمہاری انتڑیاں باہر ہے اور تم جسے کہتے ہیں گدھے کی چکی کی طرح اس طرح سے گھومے جا رہے ہو, کیا تم نے دنیا میں ہمیں تو بہت ہم نے کیوں کی تلقین کہتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے, تو تمہارا یہ حال کیسے ہے؟ تو وہ شخص کیا کہے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ شخص یہ کہے گا میں تمہیں تو نیکیوں کا حکم تلقین کرتا مگر خود ان کے قریب نہیں جاتا تھا اور تم کو برائیوں سے روکتا تھا پر خود وہی کرتا تھا. آپ سوچیے اللہ نہ کرے میں اور آپ ہم جو بھی مائک پہ آ رہے ہیں اگر آپ سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہے, تو یہ حدیث کتنی واضح ہے نا. یا آپ کہیں جا کے کوئی بات کہنے جا رہے ہیں اور آپ کے عمل میں وہ بات نہیں ہے, تو کتنی حدیث واضح ہے نا. تو کوشش کرنی کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں جو بات کہنے جا رہی ہوں تو انہیں مجھے خود بعمل بنا دے تاکہ میری بات دوسرے پر اثر کرے. اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے دیکھا ہے نا کتنی ساری آپ نے مثالیں دیکھی کہ آپ نے پہلے میٹھا کھانے تھے, پہلے اس دن چیزیں خود کھائے ہوئے تھے, یہ ہاتھا کھائیں گے, اس دن منع نہیں کیا, یہ خود کھایا ہوا تھا. تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہمارا جب عمل آ جائے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی, اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری باتوں میں بھی کافی جیسا رہ جائے. بالکل الحمدللہ اللہم لا تجعلنا منا, بالکل جزاکم اللہ خیر کثیرا. چلیے اب آپ ایسا کریے, فریش اپ ہو جائیے, 10 منٹ کی بریک لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا ریسٹ آف دا سیشن کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیر کثیرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض, أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا,
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا,
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا.
میری مولا تیرا سانی نہیں ساری زمانے تجھ ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتی سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں میرے Amen. صدا استکبار خاری.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی امید ہے کہ سب لوگ اپنے بریک کے بعد خیریت سے واپس آ گئے ہوں گے اپنے لیپ ٹاپس اینڈ پی سیز کے پاس، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. آج دیکھتے ہیں ٹائم مینجمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے. 8DA ہے سیکشن کا نام، کیریکٹر بلڈنگ، گفتگو اور باڈی لینگویج، رائٹ یوز آف ٹیلیفون کے آداب، اور 21 منٹ کی یہ فائل ہے. انشاءاللہ ہم نوٹس لیں گے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ریکیپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں سے ہم دوسروں کو نفع دینے کے ضمن میں اپنے بات کرنے کے انداز، جس کو فن گفتگو کہتے ہیں، اس کے دوسرے سٹیپ پہ چلتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اپنی گفتگو کو بہت ساری خامیوں سے پاک کرنے کے بعد، جس کا تذکرہ ہم پچھلے سیشن میں کر چکے. آج ہم اپنے بات کرنے کو سفر کے ساتھ ریلیٹ کر کے کچھ چیزیں لیں گے اور دیکھیں گے کہ بات چیت، گفتگو، ٹاکنگ ہماری کامیابی اور ناکامی میں کتنی اہم ہے، اور دیکھا جائے تو زندگی کا ہر پہلو اسی سے ریلیونٹ ہے. ہمیں یہی اس چیز میں سکھایا اور بتایا جاتا ہے. بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، اس کی وجہ دوسرے ہیں، اس کی وجہ کوئی ایسا انسان ہے جو ہمارے آگے ایک پتھر بنا ہوا ہے اور ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کے اندر جہاں اس کی بہت ساری اور چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، وہاں انسان کی گفتگو کا تعلق ہے. زندگی کا کوئی پہلو سوچئے، کاروبار کوئی کرتا ہے، کس چیز کا اس میں دخل ہوتا ہے؟ باتیں. جس کو اچھی طرح سے بات نہ کرنی آتی ہو، کیا اس سے کاروبار چل سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، کامیاب تاجر آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کو کوئی چیز دکھائے، مطمئن کرے، وہ لے لے، اور وہ لینے والا بھی خوش ہو کہ مجھے بڑی اچھی چیز ملی، اور دینے والے کو کم بولنا پڑے. گفتگو ہے نا اس کے پیچھے. آپ اپنے بچوں کو اچھے برے سے ٹوکتے روکتے ہیں، بیچ میں بات کیا ہے؟ آپ کا سٹائل، گفتگو. ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے تعلقات، معاشیات، معاشرت، سیاست، زندگی کا ہر سفر گفتگو کے ذریعے کرتے ہیں. آپ کے تعلقات آپ کے رشتہ داروں سے، گفتگو ہے اس میں. آپ صبح سے نکل کر گھر میں یہاں آئی، ذرا سوچئے راستے میں کتنی جگہ آپ کو بولنا پڑا، کتنوں کو بات کی. میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی. سفر ہم سب کرتے ہیں، سفر جب بھی کرے کوئی تو عموماً اس میں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک سڑک، روڈ، جس پہ انسان چلتا ہے. لکھیے، بعد میں ہم اس کو ٹیلی کریں گے. پہلی چیز سڑک کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی سڑک ہموار ہوگی اتنا سفر آسان ہوگا، جتنی سڑک صاف ستھری ہوگی اتنا مسافر اپنے سفر کو انجوائے کرے گا، اور سو آن. جو بھی آپ سڑک پہ اچھا دیکھنا چاہیں اس کو امیجنیشن میں لے آئیں. دوسری چیز سفر میں ہوتی ہے ڈرائیور. سڑک کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، ڈرائیور اناڑی ہو تو جھٹکے لگیں گے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تیسری چیز سفر کے اندر سواری ہوتی ہے، یا گاڑی جس میں مسافر بیٹھے ہوتے ہیں. اب اگر ہم ان تینوں کو دیکھیں تو سڑک مضبوط بنی ہو، صاف ستھری ہو، گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے علیحدہ راستے ہوں، ٹریفک کے نشانات ہوں، سگنل ہوں، راستے میں جو مائلج سٹونز ہوتے ہیں سنگ میل وہ ہوں، پھر دونوں طرف سے ٹریفک کے قوانین کو فالو کیا جاتا ہو، راستے میں پولیس ہو، چیک پوسٹ ہو، ایمرجنسی سینٹرز ہوں، یہ ساری چیزیں کسی اچھی سڑک کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اسی طرح اگر ہم دوسری چیز ڈرائیور کو دیکھیں تو ڈرائیور کے لیے کیا ضروری ہے؟ تربیت یافتہ ہو، منزل سے واقف ہو، راستوں کا اس کو علم ہو، ٹریفک کا شعور ہو، خطروں کا احساس ہو اس کو، یعنی اپنے آپ کو وہ خطروں سے بچا بھی سکے. پھر اسی طرح اس علاقے کے لوگوں کی تہذیب و تمدن سے یہ واقف ہو. پھر ڈرائیور کے لیے ایک اور اہم چیز ہے کہ اس کی نیند پوری ہو چکی ہو، جلد باز نہ ہو، غصے میں نہ آ جائے، چھوٹی سی بات پہ اگلے کو مارنے کے لیے نکل جائے گاڑی سے. خوف خدا کے ساتھ احساس ذمہ داری بھی ہو کہ جتنے لوگ میری گاڑی میں بیٹھے ہیں میں اس وقت ان کی جانوں کا امین ہوں. تیسری چیز سواری یا گاڑی کو دیکھ لیجئے تو اس کی خوبیاں کیا ہیں. نمبر ایک، اس کی سروس ہو چکی ہو، ٹیوننگ کر لی ہو، پیٹرول، تیل، پانی ضرورت کے مطابق اس میں موجود ہو. پھر گاڑی کا گیئر اور بریک بالکل ٹھیک کام کرے، گیئر چلاتا ہے، بریک روکتی ہے. پھر سٹیرنگ بالکل ٹھیک ہو، لوز سٹیرنگ کے ساتھ گاڑی موو کرتی ہے. پھر اسی طرح اس کی جو بیک میرر ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کا راستہ وہ بتائے گا. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، گاڑی صاف ستھری ہو، اس میں خوشبو آ رہی ہو. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو امید کی جا سکتی ہے نا کہ انسان کا سفر خوشگوار ہوگا. آپ نے پاکستان میں نام سنا ہوگا سپر ہائی وے کا بھی اور شاہراہ کراکرم کا. سپر ہائی وے مشہور ہے کثرت سے ایکسیڈنٹس ہونے کی وجہ سے، کراچی اور سندھ کے علاقوں سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے. اس کے برعکس ایک نام آپ نے سنا ہوگا شاہراہ کراکرم، یہ چائنا کے ساتھ پاکستان کو ملاتی ہے. شاہراہ کراکرم پہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اور سپر ہائی وے پہ جو جائے اس کو لوگ آیت الکرسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تم خیر سے آؤ. وجہ کیا؟ دونوں میں، ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا فرق ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سفر کرتے ہوئے یہ تین چیزیں نا، اسی طرح گفتگو ہماری سواری ہے. ہمارے سفر میں جو سڑک کا کام ہوتا ہے نا، یہ ہماری گفتگو ہماری زندگی کے معاملات میں کرتی ہے. ہم کیا ہیں؟ ڈرائیور ہیں، ہم بولتے ہیں. جن لوگوں کے سامنے بولتے ہیں یا جو لوگ ہماری باتیں سن سنا رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ان لوگوں پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. زندگی میں کبھی بھی یاد رکھیے، کہیں آپ کی ٹکر ہو، کبھی آپ کھائی میں گر پڑیں، جھگڑا ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو فوراً چیک کیجئے کہ میری سڑک یعنی میری زبان کا اس میں کیا تعلق ہے. بعض دفعہ انسان کی اچھی زبان اور معاملہ فہمی کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہونے سے انسان بچ جاتا ہے. بعض دفعہ کچھ گھروں میں ہر وقت کھٹ پٹ رہتی ہے، بعض گھروں میں بالکل سکون ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں آتے، اپنے ہی بچے نہیں قابو میں آتے، اور بعض دفعہ ایک ٹیچر 10-20 بچوں کو لے کے بہت کانفیڈنٹلی کام کر رہا ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ زبان کا. یہ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آج ہوا، میں آپ کو اس کی جھلکیاں دیتی ہوں. تھوڑی دیر میں گئی، جان کے بھی گئی، ضرورت بھی تھی، بیبی سٹنگ ایریا میں میں نے تھوڑا سا وقت شروع کا گزارا. میں نے دیکھا کہ سب بچے بڑے آرام سے کام کر رہے ہیں، خود کھیل کھلا رہے ہیں. میں نے غنیمت سمجھا اس بات کو، میں نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود ہی کھیل رہے تھے، کہہ رہے تھے. میں نے نہ ان کو بہت پیار سے دیکھا نہ غصے سے دیکھا، بالکل سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے. اتنے میں ایک وہ بچی جو اکثر روتی بھی ہے, تو وہ میں نے دیکھا کہ اپنی سیٹ سے کرال کرتی ہوئی نا میری طرف آئی, بڑا اسمائل دے رہی تھی. میں نے ہلکا سا اسمائل دیا اس کو, مجھے پتا تھا میں نے اسمائل ذرا زیادہ دیا تو یہ مہنگا پڑے گا. اس نے کہنا مجھے اٹھا لو. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بچہ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہ بال دوسری بچی کو لگا. اب دوسری بچی کو رونا آ کوئی نہیں رہا تھا, لیکن وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور منہ پھاڑ کے اس نے رونا شروع کرنا. میں نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کر, میں ان کا بہیویئر آبزرو کر رہی تھی کہ وہ سب مجھ سے توجہ چاہتے تھے. کوئی نہ بولا نہ شور کی, کچھ نہیں کیا. اتنے میں ایک بچے سے اوپر سے کھلونوں کی ایک باسکٹ بھی گری. میں خاموشی سے اپنی جگہ سٹھی. میں نے ان کو کیا شوق رہا کہ میں کچھ کر رہی ہوں اس وقت. میں نے ان کو توجہ نہیں دی اور میں نے آرام سے اس کو واپس رکھ کے چپ کرا دیا. آدھا گھنٹے سے زیادہ رہی ہوں شاید میں وہاں, بالکل کوئی شور نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. وجہ کیا ہوئی کہ میں نے ان کو یہ شوق رایا کہ میں بزی ہوں اور میں آپ کو کچھ نہیں ہیلپ کر سکتی. پھر اتنے میں کمر آ گئی, اللہ ان کو جزا دے, کیونکہ وہ کلاس کی اسٹوڈینٹ نہیں ہے. میں نے ان کی آفر قبول کی اور میں نے انہیں کہا بیٹھے. دو انسٹرکشنز دی, نمبر ایک کوئی ماندر نہیں آئے گی بریک سے پہلے, اور دوسری بات ہے کہ آپ ان بچوں کو توجہ نہ دیں. ان کو یہ فیل ہو کہ آپ یہاں کچھ کر رہی ہیں, یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ ان کو ٹیکل نہیں کرنے آئی. اور اگر آپ ان سے باتیں کرتے رہیں گے نا, یہ آپ کو اور کرائیں گے کہ آئیں آپ ہمارے لیے. تب یہ چھوٹی سی ایک مثال کے گفتگو کی, جب اٹینڈنٹ کم بولتا ہے نا تو بچے بھی کم بولتے ہیں. جب وہ ہائپر ہوتا ہے تو وہی وہ ٹیچر والی مثال یاد رکھے کہ ہمارے ٹیچر کو چھٹی کب ملے گی. سنائی تھی کہانی پیچھے آپ کو کہ بہت شور تھا کلاس میں, پرنسپل پہلے تو برداشت کرتا رہا, پھر بعد میں آیا تو غصے میں آ کے سب سے بڑا جو لڑکا تھا اس کو پکڑ کے کہا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ تم بڑے ہو کہ اتنا بول رہے ہو. کچھ وقت گزرا تو پھر چار چھ بچے مل کے پرنسپل کے آفس میں گئے اور کیا, وہ ہمارے ٹیچر کو چھٹی کب ملے گی. وہ ٹیچر تھا بےچارہ جو بےچارا ان کو چپ کرانے کی کوشش میں بول رہا تھا. زندگی کا ہر معاملہ ہماری گفتگو کی گاڑی میں سے گزر کے جاتا ہے. آپ پریکٹیکل چیزوں پہ دیکھیے, آپ ماں ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ بیوی ہیں, آپ کسی کے باس ہیں, آپ کسی کی کولیگ ہیں, آپ کوئی سیکٹری ہیں, آپ گاڑی کے اندر بیٹھنے والی ہیں یا گاڑی چلانے والی ہیں. ہر جگہ ہمیں بولنا پڑتا ہے. از اٹ ٹرو؟ ہر جگہ بولنا پڑتا ہے. گفتگو ہماری کامیابی کے راستے میں اتنی بڑی ایک نعمت ثابت ہوتی ہے بعض اوقات کہ وہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ زبان شیری ملک گیری, یہی زبان انسان کو تخت پہ چڑھاتی ہے اور یہی تختے پہ چڑھا دیتی ہے, گرا دیتی ہے. شرط کیا ہے کہ جس طرح کسی روڈ پہ چلتے وقت قواعد اور ضوابط کی پابندی کی جاتی ہے نا, اسی طرح بولتے ہوئے اپنی بات کرنے کے سٹائل میں, اپنی زبان کے استعمال میں ہم بھی قواعد اور ضوابط کو رکھیں. پچھلی نشست میں ہم نے جو باتیں کی, آپ میں سے کس نے حقیقت میں اپنا جائزہ لیا وہ ہاتھ کھڑا کریں. ریئلسٹکلی بالکل آپ خود بتائیں کہ آپ نے واقعی کتنوں نے وہ پوائنٹس نوٹ کیے جو گفتگو میں ہوتے ہیں. جنہوں نے نہیں کیے آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی. اصل بات یہ ہے آپ کبھی بھی نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے اگر یہاں بات سنتے وقت آپ سوچیں کہ واہ بہت ساری باتیں, لیکن بعد میں آپ اس پہ غور نہ کریں. جب ٹریفک کے ایک رول کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں تو دو گاڑیوں کا عموماً نقصان ہوتا ہے, لیکن ہماری گفتگو میں کسی ایک کمی بیشی کا ہونا ہمارے لیے کئی دوسرے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کرنے کا سبب بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو سڑکیں کھلی ہوتی ہیں نا, کلین ہوتی ہیں, صاف ہوتی ہیں, اس پہ سب چلنا پسند کرتے ہیں. اسی لیے بعض دفعہ لمبا روٹ پڑتا ہے لیکن لوگ ہائی وے پہ جانا پسند کرتے ہیں, چھوٹی گلیوں میں نہیں. کیوں؟ کہ اس میں رکاوٹیں بہت ہیں اور سپیڈ تیز نہیں ہوتی. بالکل ان لوگوں کے ساتھ لوگوں کو معاملہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ جن کی زبان بڑی کلین ہوتی ہے, کلیئر ہوتی ہے, وہ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں, فلوئنٹ ہوتے ہیں. میں نے ایک ایکسپیرینس کیا کہ بات ایک ہی ہے, کسی ایک رائٹر کی میں نے ایک بک پڑھی, مجھے اچھی لگی. پھر مجھے کسی نے ان کا نام لے کے بتایا کہ ان کی آڈیوز بھی ہیں. یقین کریں مجھے رات نیند نہ پڑی. خوشی میں یا کہ اچھا آڈیو میں مل سکتی ہے, میں بھی سنوں گی, میں بھی آرڈر کرتی ہوں. لیکن آپ کو پتا بعد میں کیا ہوا؟ جب میں نے اس رائٹر جن کی بک مجھے بہت پسند ہے, جب میں نے ان کی آڈیو سنی, پہلی تو میں سنتی رہی کہ اچھا ابھی اچھی ہوتی ہے, ابھی ٹھیک, ابھی کسی نے تعریف بھی کی. یقین کر کے میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتی ہوں, نہ آپ اس کو جانتے ہیں, نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی اس میں غیبت ہے, لیکن مجھے آیا کہ مزہ نہیں آیا, بک اچھی تھی. پھر میں سوچا جی میں نے ویڈیو دیکھی ان کی, ہو سکتا ہے ویڈیو میں وہ ایکشن فیس اور باڈی لینگویج تھی. میں نے کہا مجھے ان کی آڈیو سننی چاہیے تھی پہلے, اب میں ان کی آڈیو بھی سنوں گی نا تو میرے ذہن میں ان کے وہ فیس ایکشن ان کی باڈی لینگویج، ہر ایک انسان میں ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہمارے ساتھ اچھی بات کرنے کے انداز میں لوگ ہماری طرف بڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کامیابی ملتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب روڈ پہ کوئی چلتا ہے نا، تو گاڑی کوئی بھی ہو، روڈ اس کے لیے ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کے بات کرنے کے سٹائل، آپ کی گفتگو میں وہ ساری کمیاں کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں، تو اپنے بھی آپ سے خوش ہوں گے، بیگانے بھی. ورنہ بیگانوں سے تو کبھی کمی واسطہ پڑتا ہے، اپنوں کے ساتھ دن رات ہماری زندگی میں بہت کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس مثال کو آپ خود سوچئے گا، میں زیادہ آگے نہیں لے کے جاتی، آپ خود سوچیں، روڈ کو لکھیں اور ساتھ اپنی گفتگو پہ لکھیں، اور اپنے آپ سے کہیں کہ میں منزل پہ پہنچنا چاہتی ہوں. کون سی منزل؟ کامیابی کی. میری روڈ میری زبان ہے، میں نے اپنی زبان کی وجہ سے کامیاب ہونا ہے اور اچھے طریقے سے معاملہ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں مزید اپنی نوٹ کرنی ہیں. وہ تو ہم نے خامیاں دیکھی تھی نا، اب ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ ہماری گفتگو مزید خوبصورت ہو. اور اس پوری چیز میں وہ موٹو بنا لیجئے، قول للناس حسنا، لوگوں سے حسن کے ساتھ بات کرو، خوبصورتی کے ساتھ بات کرو. بات اللہ نے بنی اسرائیل کے ذمن میں کی، لیکن نماز کے ذکر سے پہلے بات کی کہ کس طریقے سے اچھی بات کا انسان کی زندگی میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تو پہلی چیز جس سے ہم اپنی گفتگو کو بہت مؤثر بنا سکتے ہیں وہ ہے ہمارے چہرے کے تاثرات، فیس ایکسپریشنز کہتے ہیں اس کو، اور ہاتھوں اور چہروں کے اشارے، جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں. ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیلز بھی بات کرتی جاتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک ٹون میں بات کرتے ہیں، بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ کوئی اپنی بات کا اثر نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں ہم نے بڑی نرم بات کی، لیکن ان کے چہرے پہ سختی جھلک رہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ایکسپریشنز کے ساتھ آنی چاہیے. خوبصورت گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جس میں جذبات کی گرمی ہو، ایکسپریشنز ہو، گرم جوشی کی بات ہو. کچھ لوگ صرف ایک جملہ بولتے ہیں رو پڑتے ہیں. کیوں آپ کے دل پہ اثر جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے جذبات کے اظہار نے اس کے نہ کہوے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھ دیا. خوشی کی بات کریں نا، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے، مبارک ہو آپ کو، یہ سٹائل. اور آپ کے مبارک ہو، کیسا لگا آپ کو، خوشی ہوئی؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے السلام ہے. حالانکہ مجھے کرنا نہیں چاہیے، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سٹائل، لیکن بعض دفعہ ہمیں فرق نہیں پتا چلتا نا. ایکسپریشنز ہماری گفتگو کو زندہ کر دیتے. آپ بات کریں نا، تو آپ پہلے یہ ہوتا ہے بات کرو، پھر یہ دیکھیں کہ بات کیا کریں. یعنی آپ کہتے ہیں میں نے درس دینا ہے، مثال دیتی ہوں، کیا کہوں، کاپیاں ڈھونڈیں، کتابیں ڈھونڈیں، یہ نوٹس بناؤں، یہ حدیث نوٹ کروں، یہ قرآن کی آیت. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، شروع میں اسی کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ میں صحیح لفظ بول پاؤں گی کہ نہیں. پھر اس کے بعد جو اس سے اہم چیز بن جاتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے کہ بات کہنی کیا، اس کو چھوڑ دیں، یہ دیکھیں کہنی کیسے. تو انسان اپنے بات کے اندر چہرے کے تاثرات سے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ جو آپ کہیں وہ دکھے. مثلاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیسا موقع ہوتا ہے نا، ویسے کپڑے پہنتے ہیں، ویسا اپنا حال ہولیا کرتے ہیں. شاید ہی آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہو، جب ہم لوگ سفیل الجنہ کورس کر رہے تھے، تو جب ہمارے 29ویں 30واں پارا چل رہا تھا، میں نے پرپسلی ان دنوں میں ریڈ کلر کے کپڑے نہیں پہنے. اور میرا دل بھی چونکہ اداس سا ہوتا تھا، کیونکہ جنت جہنم، جنت جہنم، آخرت، مرنا، موت، یہ کچھ ہے نا، یعنی بجے بجے رنگ، پھیکے پھیکے رنگ، تاکہ میں جو بات آج کہنے جا رہی ہوں نا، لوگوں کو اس کا پتا چلے. ہر دن میں نے جس جگہ جانا ہوتا ہے، میں ایک دفعہ ضرور اپنے ہولیے کو دیکھتی ہوں کہ میں جہاں جا رہی ہوں اس کے مطابق ہوں. یہ نئی کلاس ہے کہ پرانی کلاس ہے، یہ کوئی شادی کا درس ہے یا مرگ کا درس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنی قسم کے جوڑوں کے آرڈر آپ دے دیں، لیکن جب آپ کہیں جائیں نا، تو آپ خود دیکھیں. باشعور انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. بعض دفعہ کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن شعور نہیں ہوتا، کوئی کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، کام کوئی کرنا ہو تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتا چلتا یہ کرنا ہے. اسی طرح ہماری گفتگو میں بھی یہ ہوتا ہے، ہمیں صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اپنی گفتگو کے ذریعے سے کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیتے. اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے. دوسری چیز ہے باڈی لینگویج. اللہ اکبر، مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کے بیچ میں رہتے ہوئے جتنا صبر آپ ان کی باتوں پہ کرتے ہیں نا، شاید اس سے زیادہ صبر آپ ان کی باڈی لینگویج پہ کرتے ہیں. باڈی لینگویج کیسے ہوتی؟ کیونکہ دیکھیں، ہم سب خوبصورت بننا چاہتے ہیں نا، بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، باڈی لینگویج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا چلتی. خامی میں لکھیں یا خوبی میں لکھیں اس کو اپنے حساب سے آپ نوٹس میں لکھیں اور خود کو چیک کریں اور آپ اپنے پیئرز کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو کریں کہ میری باڈی لینگویج کیسی ہے. مثلا بعض لوگ ہاتھوں کا بہت استعمال کرتے ہیں. میں نے ابھی جن رائٹر کی آپ کو مثال دی میں نے بہت سوچا جب میں سن رہی تھی ان کا لیکچر تو ساتھ ساتھ میں چیک کر رہی تھی کہ مجھے کیوں کچھ چیز بار بار بودر کر رہی ہے. پھر میں نے کیا فیل کیا کہ وہ اپنا ایک ہاتھ بہت ہلاتے ہیں نا بات کرتے ہوئے, قد بھی لمبا ہے تو وہ ہاتھ ہلانے کے اندر تھوڑا سا ایک فیلنگ آتی اور دوسرا ہاتھ جو رکھتے ہیں کہ لٹرلی مجھے تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوا کہ نعوذ باللہ. بعض دفعہ کچھ لوگوں میں فزیکلی پرابلم ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ جو اپنا بائیں وہ موو نہیں کر پاتے, وہ بات کر رہے تھے کھڑے ہو کر ان کا یہ ہاتھ سینے سے نیچے ایسے مڑا ہوا تھا, لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے وہ بالکل ٹھیک ہاتھ اوپر کیا. تو میں نے فوراً اپنے آپ کو چیک کیا کہ ان کے اس وقت پوسچر کے اندر یہ اب نارملٹی کیوں دکھ رہی ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. اسی طرح دوسری چیز ہماری باڈی لینگویج میں جو آتی ہے نا وہ ہماری آنکھوں کا کھولنا ہوتا ہے. میں آپ کو آنکھیں کھول کے دکھاؤں تو آپ شاید ڈر جائیں, لیکن بعض لوگ لٹرلی پوری آنکھیں کھول کے بات کرتے ہیں. یعنی اگر آپ والنٹیئر کر کے دکھانا چاہیں تو ادھر آ کے کوئی ایک دکھا دے سب کو کہ بعض لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کھا جائیں گے. اتنی چلاک اور ہوشیار قسم کی فیلنگ آتی ہیں کھلی آنکھوں والوں پہ. آج سے آپ چیک کریں خود کو. لیکن یہ وہی بات میں کہوں گی کہ یہ کوئی ایسا سبق نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ کوئی دوسروں کو سکھانے چلے جائیں گے, یہ آپ خود سیکھ رہے ہیں. آپ دوسروں کو لٹرلی کہیں, اپنے شوہر سے کہیں, اپنے بہن بھائیوں, اپنے ماں باپ جو آپ کے ساتھ ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں عام طور پہ آنکھیں کتنی کھلی رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل رکھا ہے نا طریقہ وہ بہت خوبصورت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہماری نماز ہے نا میں نے اس چیز کو وہاں سے سیکھا ہے. نماز میں ہماری آنکھیں کہاں ہوں یہ ہے بیسٹ پوسچر. اور آپ لوگ کتاب الصلات کے ناطے سے یہ چیز سن چکے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس وقت ہماری آنکھیں کہاں ہونی چاہیے اور رکوع میں ہماری کہاں ہونی چاہیے. نارملی انسان جب کھڑا ہونا تو بس آپ کو اپنے قد سے 2-3 فٹ آگے تک آپ کی نظریں عام طور پہ ہونی چاہیے. اب جیسے میں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں, ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ضرورت ہے ہماری, لیکن اس دیکھنے اور ہمارے اور آپ کے سر اٹھانے کے اندر بھی ہماری پرسنالٹی چھلکتی ہے. کچھ پورا یوں اٹھا کے منہ دیکھتے ہیں, کچھ بالکل سر جھکا لیتے ہیں. اب مثال ہے کہ اگر میں آپ کو کر کے دکھاؤں کہ جیسے آپ میں سے کوئی میرے آگے بیٹھے تو میں آپ کو گھورنا شروع کر دوں, آپ کو بالکل فیلنگ بدل جائیں گی. پھر دوسری صورت میں پڑھاتے ہوئے کیوں پڑھوں, جی ایسے کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے, فرق ہو جائے گا نا. میری پوری آنکھیں جھکی ہوں یا میری پوری آنکھیں کھلی ہوں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ لگے گا. اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگوز ہیں جن کو مل کے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے. یہ بچوں کو میں بھی کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی بیبی سٹنگ میں, میں نے یہ بھی فیل کیا, سب وہ جوڑ توڑ کر رہے تھے, پھر وہ بنا کے میرے سامنے بڑے اعزاز کے طور پہ لایا کہ میں نے کیا بنایا. ایک بچہ تھا کوئی اسمائل, تو میں نے پورا وقت دیا بچوں کو, کیونکہ آپ اسمائل دیں گے نا وہ بھی اسمائل دیں گے, آپ غصے سے دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں. تو اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک چیز بنا کے دکھائی تو میں نے پکڑی, میں نے ایسے پیار سے اس کے کندھے پہ کر دیا. پھر وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کچھ اور نہیں کیا تو میں نے اس کی وہ چیز پکڑ کے ایک دوسرے بچے کو دی. میں نے کہا اس کو شیئرنگ کا پتا چلے گا. تو یہ جو لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پزلز ہیں, ہماری پرسنالٹی میں بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے ہوئے. کوئی بندہ سونے اور چاندی کا نہیں بنا ہوا, ہم سب مٹی کے بنے ہوئے اور ہم سب میں کمی ہے. لیکن کمی اس دن دور ہو جاتی ہے جس دن ہمیں وہ پتا چل جاتی ہے. مدحو و نسلی علی رسول الکریم, اما بعد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز, کیسا لگا آج کا سیشن آپ کو؟ کتنا چھوٹا سا تھا, کتنی پتے کی باتیں تھیں. اور بات کیا ہوئی, گفتگو پر بات ہوئی, اور کس پہ بات ہوئی؟ ہماری باڈی لینگویج پہ, چہرے کے تاثرات پر. جی کبھی آپ نے وہ بک سنی ہے جو آڈیو کی شکل میں آتی ہیں؟ اب انٹرنیٹ پہ بہت کامنلی اویلیبل ہے, ایک سائٹ بھی ہے اس کے لیے خاص طور پر, بہت مشہور کتابوں کے اس میں کہہ لیجئے کہ آڈیو سیشنز ہیں. جی کبھی آپ کا اتفاق ہوا کوئی آڈیو بک سننے کا, تو اگر ہم نوٹ کریں بہت دفعہ کتاب واقعی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن صرف آپ اس کا اگر ایک ٹکڑا سن لینا جو آڈیو میں کہا گیا ہے جو انہوں نے ایڈ کے طور پہ دیا ہوتا ہے آپ کو وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کو سن پائیں گے یا نہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں سننی چاہیے میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ جب کبھی بھی کتاب اچھی لکھی گئی ہو اور اس کو کہنے والا صحیح طریقے سے اپنی بات نہ بیان کر رہا ہو یا ہمارے دل کو نہ لگ رہی ہو یا طریقہ ایسا ہو کہ بجائے مجھ سے متاثر ہونے کے کان لگا کے سننے کے ہم جو ہے ہمارا دل اس سے کھچے دوسری طرف جائے تو ہم جو جوہر ہوتا ہے کتاب کا اس کو بھی لوز کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی عقل مندی کی بات ہوتی ہے. جو لوگ لکھیں کتاب ان کو نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ ان کی کتاب کو بول رہے ہیں کہہ کے پہنچا رہے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے. جی کبھی آپ کال کیجئے گا جن کو اندازہ نہیں آپ ڈھونڈ لیجئے. میں اس سائٹ کا نام نہیں لینا چاہ رہی, ہم یہاں کچھ ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ڈو ٹرائی دیٹ. آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا. اس میں چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے سیشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں آڈیو بکس کے نام سے آپ کہیں بھی سرچ کر لیں بہت ساری ڈفرنٹ سائٹس کھل جائیں گی. جی اور بہت کچھ میرا خیال ہے میں نے اس سے سیکھا کیونکہ بہت دفعہ جب ہم لوگوں کو ویسے بھی کان زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہے کام کے دوران کچھ پیچھے چل رہا ہو تو وہ ساتھ ساتھ دماغ کی روز کے ساتھ جاتی ہے. تو جی بالکل آئی لائک ریڈنگ دین لسننگ. جی بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے زندگی کا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے, مصروفیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں, چھوٹے بچوں کا ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں. جی اور اس وقت بہت اچھا رہتا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے کہ آپ بزی ہاتھوں کے ساتھ بھی اپنے کانوں کو بزی کر لیں اور کوئی بات سن لیں. تو ایسے میں جو آڈیو بکس ہوتی ہیں وہ بہت کام بھی آتی ہیں اور اگر آپ ٹرائی کریں سرچ کرنے میں تو آپ کو بہت ساری ڈفرنٹ بکس کے صرف جو چھوٹے چھوٹے آڈیو کے سیشنز ہیں ان کو آپ سن کے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن رانگ ود دم. جی کیا وجہ ہے کہ دل نہیں کھچ رہا. ہاں اور بہت کچھ آپ اس سے سیکھ پائیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کے میڈیسن کی ادق دقیق قسم کی کتابیں جو بہت ہی مشکل سے نگلی جائیں وہ اتنے اچھے طریقے سے اتنا سمپلی اتنے مشہور ڈاکٹرز نے اتنی بہترین طریقے سے کبھی خود پوری پوری کتاب پڑھ کر سنائی اور کہیں کہیں لوگوں سے پڑھوائی. اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اگر یہ مجھے پڑھنا پڑتا تو میں تو اس کے ورڈ سے پریشان ہو کر رکھ دیتی, لیکن ماشاءاللہ جو طریقہ تھا ان کے بتانے کا اس سے وہ بات اندر چلی گئی اور بیٹھ گئی دماغ میں. جی کیونکہ جو مشکل ورڈز ہوتے ہیں نا وہ لکھے ہوئے زیادہ عجیب سے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. جی تو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولنے والا جو جس طریقے سے اپنی بات کر رہا ہے تو مشکل ورڈ بھی جو ہوگا نا وہ اس جملے میں سینس بنا دے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو بہت ہی ایک ہمارا ایک سمجھ لیجیے ٹول ہے. اللہ تعالیٰ نے نطق کا جو یہ ہمیں ذخیرہ دیا ہے یہ نعمت عطا کی ہے بولنے کا, تو وہ جانوروں میں کچھ اور طرح سے اور انسانوں کی بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی بات کہہ کر بتا سکتے ہیں. اور ویئرڈ بات یہ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے یہ تو ہم ایڈوانس لیول کی بات کر رہے ہیں کہ بعد میں ہم جب بولنا سیکھ لیں تو اس کو کیسے اپنے کام میں لائیں اور کیسے اس کو بہتر بنائیں, لیکن جو شروع کے چار سال ہوتے ہیں نا زندگی کے تو اگر جو ہے نہیں ہونا اگر نہیں ہونا کہ موقع نہ دیا جائے بچوں کو کہ ان سے بات کی جائے اور ان کی بات سنی جائے اور وہ اسپوکن ورڈ نہ سن پائیں نہ بول پائیں, تو جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ زندگی بھر نہیں آ سکتی. جی چھوٹے بچے اگر کسی وجہ سے جانوروں میں رہ جائیں, بہت قصے ہیں دنیا میں ایسے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کبھی بول نہیں پاتے. اس کے بعد جب وہ چار سال کے بعد لے آئے جاتے ہیں بستیوں میں وہ کبھی بھی نہیں بول پائے, وہ میوٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے اور صرف وہی آوازیں نکال پائے جو وہ سن پاتے تھے چڑیوں کی جانوروں کی. جی تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. ہائپر اگر ہم خود ہوں گے اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہے, ہم ہائپر ہوں گے بچے بہت زیادہ ہائپر ہو جائیں گے. سو ان کے ساتھ ایک مینٹین ٹون میں بات کرنی چاہیے. اور خواتین جب بزی ہوتی ہیں اور بچے آ کے پیچھے سے بک کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اٹس ناٹ ایزی کہ ہم اپنی ٹون کو کنٹرول کریں, لیکن بہرحال سکون والے بچے پالنے کا ایک بہت بڑا ٹپ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ خود بھی پرسکون ہو, ان سے بات کریں تو اپنی ٹون کو کنٹرول میں رکھیں. بھلے آپ کو جھلاہٹ ہو رہی ہو، اس وقت جتنا ہم اپنی ٹون کو کنٹرول کریں گے اتنا ہی بچے کے اندر سے ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہوگی. جی آپ نے کیا لکھا، دا پیربل وتھ ڈرائیونگ اینڈ ٹریولنگ واز بریلینٹ فار ٹنگ یوزیج ٹو ٹو اوائڈ ایکسیڈنٹس. بالکل ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ ساتھ والا جو ہے وہ چیخ پڑتا ہے اگر ہم سے کوئی میجر مسٹیک ہونے جا رہی ہو، ہے نا. تو ایسے حالات میں جب ہم کچھ ٹیڑھا میڑھا بول رہے ہوں، ہمارے لہجے خراب ہوں، ہم جو کہہ رہے ہوں، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی کہہ رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے، لوگ چیخ نہیں پڑتے، لیکن لوگوں کا اگر آپ اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ ضرور ہوتا ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹوک سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اب جیسے بچے ہیں نا، تو بچے اگر اپنی طرف سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا، پیر پٹکیں گے شاید، تھوڑا سا غصہ دکھائیں گے. بہت کم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے یہ کہیں گے کبھی کہ جی آپ نے یہ کیسے بات کی مجھ سے، آئی ڈونٹ لائک یور اسٹائل. کون سا بچہ ہوتا ہے، لوگ ذرا تھوڑے بڑے بچے تو خائف ہوتے ہیں کہ نہیں ماں باپ سے بڑوں سے ہر طرح کی بات ایسے نہیں کہہ دینی. بہت چھوٹے بچے کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں اتنا رکھ پاتے. لیکن بہرحال ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے، اور ایکٹیویٹی ہے آج کی، غور کریں اپنے طریقے پر. اپنے چہرے کے تاثرات تو ہم خود سے نہیں دیکھ سکتے بات کرتے ہوئے، لیکن اگر ہاں کوئی ایسے ٹرسٹیبل لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جو اس چیز کو غلط استعمال نہیں کریں گے کہ ہم نے ان سے کہا تو وہ کہیں چلیں ذرا ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اچھی طرح بتائیں گے آج ہم آپ کو، ہے. تو ذرا ٹرسٹیبل لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں، آپ ان پہ ٹرسٹ کریں اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں. ہسبینڈ سے پلیز اس وقت مت پوچھیے گا جب ان کا موڈ آف ہو، آپ کی ساری جو جذبے ہیں نا وہ وہیں زمین پر آ جائیں گے. ٹھیک، تو ان سے کب پوچھیں، جب ان کا موڈ بہت اچھا ہو، خوبصورت موڈ ہو. جی، اور ایسا نہ ہو کہ آپ غصے میں پوچھیں، کبھی خود غصے میں ہو یا وہ غصے میں ہو تو آپ نیکسٹ ٹائم کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ہاں یہ میں نے کیا پوچھ لیا. صحیح ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ سیشن اس لیے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے ٹائم مینجمنٹ کا، کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت کچھ سیکھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات بہت کچھ، یعنی نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ نوٹ کریں کہ جو بات ہمارے کانوں سے اتر کے ہم نے غور سے سنی ہو اور دماغ میں جا چکی ہو اور دل میں اتر چکی ہو، تو ہمیں اس کی ایگزامپلز ارد گرد خود ہی نظر آنے لگتی ہیں نا. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے، اتنے ویریڈ، اتنے ورسٹائل ہم کو یہ سیشنز مل رہے ہیں اور سیکھنے کا بہت اچھا موقع ہے. اور اللہ ہی سے توفیق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، کیونکہ بہرحال ریٹین وہی ہوگا دماغ میں جو وہ چاہیں گے ہمارے لیے، جو ہمارے خالق ہمارے لیے چاہیں گے. تو انشاء اللہ تعالیٰ حکمت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، توفیق مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے، اور کبھی اس معاملے میں مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو. اب تو اتنی عمر گزر گئی، تبھی میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں ہائے یہ باتیں مجھے پہلے پتا ہوتی ہیں، کتنی الرٹ تھی اس وقت جب یہ پیدا ہوا. مجھے تو بس جیسے ایک نہیں ہوتا، نیچرلی انسان کرتا جاتا ہے جو دیکھا ہوتا ہے جی. اور پھر چھوٹی بچی کو دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں دیکھو اس کی دفعہ تک مجھے پھر بھی کچھ سمجھ آ گئی تھی، ہے نا. تو انشاءاللہ کبھی کبھی پھر مجھے بڑی اداسی ہوتی تھی پہلے کہ میں نہیں مجھے آتا تھا تو دیکھو میں اس پہ کام نہیں کر پائی. لیکن بہرحال دا تھنگ از کہ موقع ابھی گیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. مجھے اس چیز سے بہت فائدہ ہوا، میں بہت پرسنل بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ جو بات میں نے بعد میں چینج کی وہ جب میرا بچہ اتنا اس قابل ہوا کہ وہ سمجھ سکے، تو جن باتوں پہ میں اس سے معذرت کر سکتی تھی میں نے اس سے معذرت کی. میں نے اس کو تھوڑا سا بتایا کہ جب بیٹا آپ پیدا ہوئے میری ایج یہ تھی اور اس وقت مجھے بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں تھی، تو بچہ اب جو سمجھ میں آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور بیٹا اس چیز کو کبھی گرج نہیں رکھنا. تو جب آپ اتنا قریب ہو کر بچے سے بات کرتے ہیں نا، اپنے دل کی بات کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، مجھے لگتا تھا اس کا چہرہ لٹ اپ ہو گیا اور اس نے بہت دفعہ کہا ماما مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آپ اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہیں. رائٹ، تو وہ مجھ سے قریب ہوا اور مجھے لگا وہ اپنی دل کی بات زیادہ کرتا ہے. تو جی، واقعی الفاظ کا اور جذبات کا ایک تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے الفاظ، ہمارے جذبات جو ہیں وہ سب کچھ اس کی مرضی کے تابع ہوں، راضی برضا رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اس کے حکمتوں سے اور اس کے طور طریقوں سے جو ہمارے لیے چاہتا ہے راضی ہو جائیں. آمین. جی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آج ہمارے پاس جو بخاری کا سیشن ہے ماشاءاللہ استاذہ جی لائیو کریں گی، اور جب تک وہ نہیں آتی تو ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی حدیث لیسن میں، تو کون وہ بہادر لوگ ہیں جو انشاءاللہ ہینڈ ریز کریں گے اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی جو ان کی محنت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم سے جو چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں جتنا پڑھ پائیں جی، اور جتنا مجھے سمجھ میں آئے گا. میرے پاس جو بک ہے نا اصل میں تو وہ میرا خیال ہے مین اسٹریم سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے، نمبرز اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا دیجیے. چھوٹی والی حدیثیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ پڑھیے جو ایک ایک دو دو لائن کی ہیں کتاب الایمان میں سے. اور استاذہ کے پاس اصل میں اس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو پلیز اور لوگ بھی آگے آئیں. میں کہوں گی باقی ان سب لوگوں سے جو جن کے پاس بک ہے اور جو پڑھ سکتے ہیں پلیز اپنے ہینڈ ریز کریں، وی ہیو سم ٹائم جی. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں انشاءاللہ. اور ہمیں پلیز بتائیے گا کون سی اس کا، اگر آپ ترجمہ مجھے بتا دیں گے نا کہ آپ کون سی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کیونکہ میرے پاس نمبرز ڈفرینٹ ہیں جی. جزاکم اللہ خیر، ون بائی ون آنا شروع کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر میں یہ حدیث نمبر 13 پڑھ رہی ہوں جو کہ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیونکہ استاذہ نے لاسٹ کلاس ہم کو وہ یاد کرنے کو دی تھی، تو وہی حدیث میں نے یاد کی ہے تو میں وہی ریڈ کر دیتی ہوں. میرے پاس یہ حدیث نمبر 13 ہے، باب 6. انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخ حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. ایک منٹ میں، اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں تو میں اس کو کوئکلی ایک دفعہ پڑھ دوں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب اخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائمہ دیکھیے غور سے سنیے گا اس بات کو، میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات چاہنا جو اپنے لیے چاہے، یہ کہ ایمان میں سے ہے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب للاخيه بہت ہی باریک لکھا ہوا ہے. لی اخیہ کا مطلب ہے فار ہز برادر. اگر آپ لی بھول جائیں گی نا تو فار نہیں ہوگا اس میں. لی اخیہ ما يحب لنفسه. سو اس میں آپ نے جو یاد کیا ایک بار پھر اس کو ریوائز کر دیں. آپ کے پاس کسرہ نہیں ہے، يحب لی اخیہ نہیں ہے آپ کے پاس. اوکے چلیں آپ غور کر لیجیے، اگر اس میں لی نہیں آیا تو فور نہیں آئے گا، یعنی اس کے لیے. ٹھیک ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. میرے پاس ایسی لکھی ہوئی جی. انشاءاللہ آگے آ جائیے سسٹر فرزانہ، پلیز ٹیک مائک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. یہ باب نمبر 8 ہے، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. رواہ بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ باب نمبر ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان میں سے ہے. حدیث نمبر 14. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی سیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ حدیث نمبر 10 ہے اور یہ باب نمبر 3 یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. جزاكم الله خيرا كثيرا واحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدیث نمبر 8. باب قول النبی بنی الاسلام علی خمس. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. رواه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. جي سيستر فاطمة تھی نا آپ؟ جی ہاں جی جی سسٹر فاطمہ غور سے سنیے گا، تھوڑی سی کہیں کہیں مسٹیک ہوئی ہے. بسم اللہ. عن ابن عمر، ایک ساتھ ہی بول دیجئے اس کو کیونکہ جو اس کا الف ہے نا اٹس ناٹ کاؤنٹنگ ہیئر، یہ سائلنٹ ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عنہما کیوں؟ کیونکہ دونوں، جی ابن عمر یعنی عمر رضی اللہ اور ابن عمر جو ہیں وہ دونوں مسلمان تھے. عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. بنیا، بنیا کیا؟ بنیاد رکھی گئی ہے. جی اگر ہم اس کو بنی کر دیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ. جب ہم لا الہ کہتے ہیں نا تو اس کو راؤنڈ فیس سے ہیوی کر کے بولتے ہیں نا تو وہ بات نہیں صحیح ہوتی. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو لا نہیں بولیں گے. ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصومی رمضان. ماشاء اللہ میجورٹی آپ کا بالکل ٹھیک تھا سسٹر فاطمہ، ڈونٹ گیو اپ. تھوڑی سی ایک آدھ جگہ کچھ ڈفرنس تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اینڈ ایم ریئلی ہیپی آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. سسٹر این ایم پلیز آپ آ جائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 4. باب ای الاسلام افضل. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. رواہ البخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس میں ایک چیز دیکھیے گا، اینڈ کا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا، لیکن اینڈ میں کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، ید سے یدی. جی کمل آپ آئیں گی، مجھے بتائیے آپ پڑھیں گی حدیث. جی اچھا آ جائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 8. حب الرسول من الایمان. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. رواه البخاري. السلام عليكم ورحمه الله.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. سٹارٹ میں آپ دیکھیے گا جہاں سے کوٹیشن سٹارٹ ہوئی ہے، فوالذی، ف بھی ہے، جی اس کو نہیں بھولیے گا. اور باقی ماشاءاللہ سب ٹھیک تھا الحمدللہ. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ہم اس قابل ہوئے، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے. ایک عجیب سا ڈفرنس لگتا ہے شروع میں، قرآن پاک سے ہٹ کر ہے، لینگویج بھی اگر آپ نوٹ کریں ہے تو عربی، لیکن الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا کہ سب نے کوشش کی. اچھا سم بکس میں فا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آئی ایم ریئلی سوری، کیونکہ اصل میں میرے پاس بھی مجھے لگ رہا ہے ڈفرنٹ بک ہے. جو آپ لوگ باب بتا رہے ہیں نا اس کے نمبرز ڈفرنٹ ہیں، اور خیر سے بہت ہی باریک لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں چشمہ لگا کے بیٹھوں گی نیکسٹ ٹائم. جی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل کیا. آج
پڑھ بھی پائے، سن پائے ایک دوسرے کا، اور امید ہے کہ اسی طرح سنیں گے پڑھیں گے دل میں بات بھی بیٹھے گی، اور امید یہ بھی ہے کہ اس طرح اور اچھا پڑھنا آئے گا، امپروومنٹ ہوگی انشاءاللہ. چلیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی اسی میں سے کچھ تھوڑا سا ریکیپ سے بھی کر لیتے ہیں چھٹ مٹ، کہ ہم نے کیا یہ پڑھی ہے اطعام و طعامی من الاسلام. جی پڑھی ہے. تو کسی کو کھانا کھلانا اسلام میں سے ہے. جی کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، جس کو جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کرو. جی اس میں ایک سائڈ پوائنٹ آ گیا ہے اس حدیث میں. جی تو آپ یہ دیکھیے کہ سلام ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں کتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نظر آئے تو سلام کریں. آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں کیا یہ کامن بات ہے؟ جی کامن ہے یہ بات کہ ڈفرینٹ مارکیٹس میں ہم مسلمانوں کو دیکھیں، پہچان بھی لیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور پھر ضرور ہی سلام کریں ان کو. کامن ہے یہ بات یا ہم کنی کتراتے ہوئے آنکھیں بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں؟ نہیں ہے. ویئرڈ ہے نا یہ بات، عجیب سی بات ہے نا کہ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان ہیں، پہچان پا رہے ہیں مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو پہچان پا رہے ہیں. جی اور اس کے باوجود اچھا چلیے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. الحمدللہ استاذہ موجود ہیں اور انشاءاللہ لائیو سیشن لیں گے آج ان کے ساتھ. ویلکم استاذہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. چلیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا حدیث سنانے کا موقع مل رہا ہے، مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے. اور آپ کو پتہ نا کہ حدیث پڑھنے کو خوبصورتی کے لیے بھی تو کرنا ہے نا. آئینے میں دیکھیے گا کہ اب پہلے سے رنگ صاف ہو رہا ہے کہ نہیں. چلے رنگ صاف ہو نہ ہو دل صاف ہو رہے ہیں کہ نہیں. جی الحمدللہ. شروع کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ہمارے آج کے سیشن میں بھی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. آج ہمارا ٹاپک کتاب الایمان یعنی ایمانیات میں سے ایمان کی شیرینی باب نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 16. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے کتنے مختلف رنگ ہیں، لیکن جو حدیث اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں تو واقعی پھر دل چاہے گا کہ اپنے اندر ایمان کی یہ مٹھاس پیدا کرے. اگر آپ عربی میں دیکھ رہے ہیں تو حلاوت الایمان، لفظ حلاوہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں حلوہ کہتے ہیں. حلوہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا، میٹھی چیزیں. اگر آپ نے کبھی عرب ملکوں سے کوئی مٹھائی یا اس طرح کی سویٹس خریدی ہو تو حلویات لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ حلاوہ. ایک اور بھی حلاوہ ہوتا ہے جس کو عرب خواتین ویکس کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. تو اس کو حلاوہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، گڑ سے شاید یا چینی سے بنتا ہے جس کے اندر بعد میں لیس پیدا ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ایمان کی مٹھاس. کیا ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے؟ کیا ایمان میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے تھوڑے سے سٹیپس لکھاؤں گی. آئیے دیکھتے ہیں. وَأَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنْهُ سے مراد اوپر والی حدیث یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سند ہے، اب اس کی آپ کو عادت ہو گئی ہے اس لیے اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت انس نے اس روایت کو لیا اللہ کے نبی سے. متن کے الفاظ کیا ہیں؟ ثلاثن من کن فیہ، تین چیزیں ہوں وہ جس میں بھی. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وجد حلاوت الایمان، پالے گا وہ ایمان کی مٹھاس کو. پالی اس نے، وجد یو جیدو کو دیکھیں تو ماضی کا سیگا ہے، یعنی جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی، تین باتیں ہوں گی، اس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. دل چاہ رہا نا اس کو چکھنے کو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں. نمبر ایک، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بے شک ہو اللہ اور اس کا رسول سب سے پیارا اس کو ان دونوں کے سوا سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے اوپر ہو. خود سے پوچھیے کیسے پتا چلتا ہے جب تقابل آتا ہے. عام حالات میں ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے اور خود سے کتنی ہے, اپنے رشتہ داروں سے کتنی ہے, اپنے خاندان سے کتنی ہے. یہ پتہ چلتا ہے جب تقابل ہو, دونوں تقاضے سامنے ہوں, ایک طرف اللہ کا کوئی تقاضا ہے اور دوسری طرف نفس کا تقاضا, ایک طرف رسول کی بات ہے تو دوسری طرف خاندان کی بات ہے. یہ ہے ٹائی. اس ٹائی کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا پلڑا کس کی طرف چھکتا ہے, اور یہ معاملہ شاید ہر دن ہمارے ساتھ ایک سے زیادہ بار ہوتا ہوگا. آپ کے اور میرے لیے پہلا امتحان اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پلڑا سب سے بھاری. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نو محبتوں کو سامنے رکھ کر ہم سب کو بتا دیا کہ اگر تمہیں اپنے گھر, مال, کنبے, برادری, دولت, گھر, جو کچھ بھی تمہیں پسند ہے, اللہ اور اس کے رسول اور دین کے تقاضوں سے زیادہ پیارا ہے, تو پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کر دے یا تمہارے ساتھ اپنا معاملہ لے آئے. تو گویا کہ اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. عام حالات میں ہم اللہ کے کام کرتے ہیں, آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں, لیکن آپ خوشی سے سہ جاتے ہیں. لیکن جس دن گھر میں مہمان آئے ہوں, جس دن بچہ بیمار ہو, جس دن اپنی طبیعت بوجھل ہو, اس دن اس حدیث کو سامنے رکھیے گا. عام دنوں میں تو جاتی ہوں علم لینے کے لیے, آج جاؤں گی ایمان کی مٹھاس لینے کے لیے. اور چپکے سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ دیا کرے کہ اللہ, آج میرا یہ آنا اللہ اور اس کے رسول کو احب کرنے کی کوشش ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ سرگوشیاں, چپکے چپکے اللہ تعالی کے ساتھ راز و نیاز کرنا, دکھ سکھ کرنا, حقیقت میں ایمان کی مٹھاس دیتا ہے. پھر آپ کو اللہ اپنا لگے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک رسمی نہیں ہونا چاہیے, بس میتھمیٹیکل, دو پلس دو, چار پلس چار, نو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے جذبات میں اس طرح کبھی جوش آئے, کبھی ہلکا پن, کبھی دھیما پن, کبھی خوف, کبھی ڈر, کبھی مسکراہٹ, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی ماشاء اللہ, تو ان تقاضوں سے خود کو انشاءاللہ پورا کروانا ہے ہم نے. پھر دوسری چیز دیکھیے گا, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ. دوسری بات کیا ہے کہ کسی سے محبت نہ کرے سوائے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. اب آپ نوٹ کیجئے, دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہے اللہ سے محبت کرنا, بہت آسان ہے, یقین کریں, گندی ہوئی انسان کی فطرت میں. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اللہ سے محبت کرنا بہت آسان ہے, لیکن اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اس میں تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اتنی دفعہ نفس اس میں راستے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ اللہ کی پناہ, میں کیوں جھکوں, میں کیوں پہل کروں, میں کیوں آگے بڑھوں, میں کیوں دوبارہ بلاؤں, میں کیوں جاؤں, میں کیوں سنوں. یہ جو میں ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو کاٹیں گے صرف اس لیے صلہ رحمی ہے, اللہ کے لیے جا رہی ہوں, کھلانا اجر کا ثواب ہے اللہ نے کہا اس لیے کر رہی ہوں, ایک ایک کام پہ اجر ہے. آپ دیکھیں گے یہ کہہ دینا کہ آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ بہت آسان ہے, بٹ اس کو نبھانا یہ بہت مشکل ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ, تو پھر اس کو نبھائیں بھی, ورنہ یہ جھوٹ ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے یہ انسان کی بہت بڑی دولت ہے, اور اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرنا, محبت کرنا, یہ ایک ایمان کی علامت ہے. آپ کو پتا ہے کہ علماء کرام ایمان کی جو شاخیں ہیں, جو پیچھے ہم نے 60 کی حدیث پڑھی کہ 60 سے اوپر شاخیں, تو اس میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ بھی ہے, پیار بھی اللہ کے لیے, نفرت بھی. اس کو سمجھ لیں کیسے کرتی ہے. دیکھیے, ایک ہے آپ کا دودھ شریک بھائی, ایک ہے آپ کا ماں شریک بھائی, پیار کیوں نہیں ہوگا, ایک ماں آپ دونوں کی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے پیار کرنا کیا, کوئی خون کا رشتہ نہیں, پیار کر رہے ہیں, کوئی آپ کے بیچ میں اس کے بیچ میں کامن بانڈنگ نہیں, کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے, کاروباری تعلق نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے, یہ مجھے دین کی طرف بلاتا ہے, یہ مجھے مسجد کے لیے بلاتا ہے, یہ چلو نان مسلم ہی عیسائی, لیکن میرے اللہ کی بندی ہے. یقین کریں اگر بیچ میں اللہ کو لے آئیں تو دنیا میں کسی انسان سے نفرت تو نہیں ہو سکتی, چاہے محبت زیادہ نہ بھی ہو. پھر اسی طرح اپوزٹ ہے, اپنا لیکن بت پوجتا ہے, اپنا لیکن اللہ کے قانون توڑتا ہے. تو پھر ابراہیم نے نہیں سوچا کہ یہ باپ ہے, اور نوح علیہ السلام نے نہیں سوچا کہ یہ بیٹا. پھر اس وقت یہی کہہ دیا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر کے جاہلوں میں نہ ہو جاؤں. تو لہٰذا اس کو نبھانا ہے. اور آج ہم ناکام ہوتے ہیں نا اسی پرچے میں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اچھے اچھے لوگ خوشی غم کے موقع پہ صرف لوگوں کے خوف اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے شوق میں اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو بندہ مومن کے لیے ایک روشنی کی کرن کیا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ہاں اللہ خوش بندے خوش بہت اچھی بات ہے, اللہ خوش بندے نہیں خوش ٹھیک ہے نہیں صحیح ان کی مرضی. ہاں تیسری بات نہیں ہو سکتی کہ بندے مجھ سے خوش اور اللہ مجھ سے ناراض, اور اللہ مجھے سب سے زیادہ اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز وہیں یک رہا این یعود فی الکفر یک رہو این یقذف فی النار, کہ اس بات کو مکرو جانے کہ لوٹا دیا جائے کفر میں, جیسے کہ وہ مکروح جانتا ہے ناپسند کرتا ہے ناگوار محسوس کرتا ہے اس بات کو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. یعنی دین کا کوئی ریچول شروع کر کے, اسلام کی کوئی بات شروع کر کے, کفر سے اسلام پہ آ کر یا بے دینی سے دین پہ آ کے, لا شعور پن سے شعور والا بن کر اب دوبارہ پچھلے طور طریقوں پہ نہیں جا سکتی. یہ تو آگ میں گرنا ہے. بعض دفعہ رمضان میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں, ہمارا ایمان بڑا ہوتا ہے, نمازیں چھوڑیے تہجد بھی شروع, پردے بھی شروع, شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پاتے, کچھ عرصے کے بعد جوش ختم ہوتا ہے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو بچائے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں, کوئی مارتا ہے, کوئی پیٹتا ہے, کوئی ذلت سے پیش آتا ہے, رسوائی کرتا ہے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, میں اس کو برداشت کر لوں گی لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گی. اب آپ اس حدیث کے اندر جو لفظ دیکھتے ہیں نا, ایمان کی مٹھاس, عموماً دیکھیے کسی چیز کو ٹیسٹ کہاں سے کرتے ہیں, زبان کو سے کرتے ہیں. زبان میں اللہ نے ٹیسٹ برڈس رکھے ہوئے ہیں, تو کیا ایمان ایسی چیز ہے جسے زبان سے چکھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ایمان کی مٹھاس زبان سے نہیں دل سے چکھی جاتی ہے. ایمان کے اندر نہ نظر آنے والی ایک مٹھاس ہوتی ہے اور لذت ہوتی ہے. جو شخص یہ محسوس کر لیتا ہے نا, پھر وہ اسی کیفیت میں جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. بس تو انسان اس محبت میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ایمان کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے, مال, گھر, ہجرت, قربانی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور ایسے انسان پھر نیکی اور اطاعت کے کام کرنے میں لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے کرتا ہے. چلیے ہم نے بات کی کہ ایمان کڑوا ہے کہ میٹھا. اب آپ یہ حدیث سن رہے ہیں, اور اگر آپ نے تفسیر سنی ہو تو شاید میرے منہ سے کئی بار سننا ہو, ایمان بڑا میٹھا, ایمان بڑا اچھا. اب آپ امیجن کیجئے ایک شخص جو حقیقی ایمان سے دور تھا, کسی طرح اس کے کانوں میں یہ باتیں پڑ گئی. ایک بار پڑھی, اس نے کہا اٹس اوکے, دوبارہ پڑھی, تیسری بار کہتے اچھا یہ ہر وقت بات بڑی کرتی ہیں, یہ ایمان بڑا میٹھا, لو میں بھی چکھوں. اب وہ شرط لے کر دل میں آتا ہے کہ ذرا چکھ کے تو دیکھوں. اب جو ہی ایمان پہ آیا اس کا خیال ہے کہ ادھر میں نے ایمان قبول کیا, ادھر دیکھنا بس مجھے ٹیسٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور دنیا کے فائدے. پتا چلا کہ ایمان کیا قبول کیا, چوری ہو گئی, حادثہ ہو گیا, جو دوست تھے وہ دشمن بننے لگے, لوگ مجنو کہنے لگے, ارے یہ کیا ہوا, ایسے لگے گا اس کا تو منہ کڑوا ہو گیا. میں نے سنا تھا ایمان سے محبت ہوتی ہے, یہ تو مجھ سے نفرت کرے. میں نے سنا تھا ایمان لوگوں کو جوڑتا ہے, دلوں میں پیار ڈالتا ہے, تم سے کٹ گئے. جو ایسے وقت میں کچے ایمان کا تھوک کے چلا جائے گا وہ پکا وہ ایمان نہیں لے سکتا. آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں, کسی شخص نے کبھی آم نہ کھایا ہو اور کسی پاکستانی کے منہ سے آم کی تعریفیں سنیں, آم اور وہ بھی کون سا انور ٹول, میٹھا آم، پھلا آم. اچھا آم بڑے اچھے ہوتے ہیں، اچھا میٹھا ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے، خوشبو چاہیے. کسی درخت پہ لگی ہوئی کچی گری کو توڑے یا گری ہوئی کو اٹھا لے اور منہ میں ڈالے، کیا مزہ آئے گا؟ تھوک دے گا. کھٹی تو کھٹی جو کڑوی ہوگی، بد مزہ، رنگ بھی نہیں نہ خوشبو کے کا. یہ ہوتا ہی آم، اس کی تعریفیں کرتے ہو تم لوگ. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ نے کچا آم کھایا، پکنے تو دیتے، اور جو درخت پہ پکا ہوا آم ہے اس کی مٹھاس ہی اور ہے. بس اس سے ایمان کو سمجھے. جب ایمان نیا نیا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی کڑوا ہوتا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وقت اور معاشرے سے کٹ کے جا رہے ہیں نا. بالکل آپ ایک مین سٹریم سے پیچھے ہٹ گئے، سٹریم لائن سے ہٹتے گئے، ایسے جیسے ہائی وے سے اتر کر سروس روڈ پہ آ گئے. بہت پیچھے لگ رہتا وہ بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایمان میں کھٹاس آتی، کبھی کھٹا پھر میٹھا. کبھی آپ دیکھتے ہیں آم کھاتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں، کبھی میٹھے ہوتے ہیں. بعض آم نیچے گر جاتے ہیں، پھر ان کو آرٹیفیشلی پکا لیا جاتا ہے کسی بھی گرم چیز میں رکھ کے. آخر یاد رکھیے، ایمان کا آخری ذائقہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشر بالجنۃ التی کنتم توعدون. پھر تم موت کے وقت بھی فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور زندگی بھر خوشخبریاں دیتے ہیں کہ دین پر جمنے والوں، ہم دوارے دنیا اور آخرت میں دوست ہیں. اور پھر کیفیت ہوتی ہے کہ لا خوف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے لیے صبر چاہیے، اسلام کے درخت سے جڑا رہنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں چاہیے. عموماً ہماری زندگی میں ان تین میں سے کوئی ایک بھی وقت جب آتا ہے نا، اس وقت ہم ہمت ہارنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ختم، میری نروس شٹر ہو رہی ہیں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ پکنے کے دن ہوتے ہیں. بس دعا کیجیے گا اللہ ہمارا ایمان پکا دے. پکا ہوا ایمان، درخت سے لگا ہوا، جماعت سے جڑا ہوا، لوگوں کے ساتھ ایک خاص ماحول میں رہنے والے لوگوں کا ایمان ہر دن ملتا ہے. اکیلے ہوں گے، کوئی نیکی کریں گے، خود کو تھپ تھپائیں گے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، منہ بزور کے بیٹھ جائیں گے. اچھے لوگوں کا ساتھ مانگیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب آپ کو نیکی کریں گے تب دیکھیں گے، کبھی آپ ان کو دیکھیں گے تو ہم اپنے ساتھیوں سے بھی توانائی لیتے، انرجی ملتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پیارے دوستوں سے جڑ کر رہے جو اس کو دین کی دعوت ہے. اگلا باب ہے باب علامت الایمان حب الانصار. بلکہ ہر حدیث پہ اگر بات میں آپ تھوڑا سا سوچیں، رکیں، آپ چند سیکنڈ اس پہ غور و فکر کیا کریں، پھر اگلی پہ چلیں، تو شاید آپ کو اپنے اندر بھی محسوس ہوگا. تو خود سے پوچھ لیں کیا میرا ایمان کھٹا ہے، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، خود کو پتا چلتا ہے. اور جو کھا رہا ہوتا ہے نا، سچی بات ہے، ٹیسٹ اس کو ہی آ رہا ہے، دوسرا اس کا منہ دیکھ کے کہتا ہے اس کو پتا نہیں کیا مزہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آم کھانے والے کے منہ سے جوس گر رہا ہو سکتا ہے اس کے منہ پہ کوئی سٹین آ جائے، لیکن جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو مزہ آتا ہے. اسی طرح جو ایمان لا رہا ہوتا ہے نا اس کو مزہ بڑا آتا ہے، کہتا ہے تمہیں کیا پتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں لے جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ کوئی ہے خواہش، کچھ اور چاہتے ہو، کچھ مانگنا، تو کہتے ہیں ایک بار دنیا میں بھیج، تیرے راستے میں جان کٹانے کا مزہ آج بھی مس کرتے ہیں. پھر اس لیے جو لوگ دین کی روح سمجھ جاتے ہیں نا، پھر وہ نہیں رکتے. پابندیاں کوئی بات نہیں، موسٹ ویلکم، نہ گھبرائے اوقاف تندی وعدے مخالف سے. ہیں شعر یاد ہوگا آپ کو، نہیں گھبراتے کیونکہ یہ تو اونچا اڑاتی ہے، مخالف تمہیں اور مزہ آتا ہے. جس دن گھر میں کوئی روک ٹوک نہ، اس دن تو ہم کہتے ہیں اچھا بس آج آ گئی ہوں، اور جس دن طریقے سے، بہانے سے، کوئی موقع ڈھونڈ کر، باتوں میں لگا کر، اچھے طریقے سے ان کے ناز نخرے دے کر اللہ کے کام کے لیے آئے، تو آپ خود کو تھپ تھپاتے ہیں کہ آج جو مزہ آیا آنے کا، یہ پہلے کبھی نہیں آتا. اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. کبھی نہ گھبرائیں، بس چلتے جائیں، چلتے جائیں. چلیے دیکھتے ہیں اگلا باب. باب کیا ہے؟ علامت الایمان حب الانصار. انصار سے محبت علامت ایمان. مشکل گھڑی میں اسلام کا ساتھ دینے والے. اللہ کو وہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں جو گرتے ہوئے دین کو اٹھا لیں. جب لوگ دین کو دھتکاریں تو وہ اس کو عزت دیں، سینے سے لگا لیں. اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے محبت کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، ایمان کا حصہ بنا دیتا ہے. حدیث دیکھتے ہیں، وعنہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت انس سے ہی روایت ہے، کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا کہا؟ آیت الایمان، نشانی ایمان کی، حب الانصار، محبت انصار سے رکھنا، وآیت النفاق، اور نفاق کی نشانی بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا. بخاری کی روایت دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. ایک دفعہ آپ اپنا مقام بنا لیں اللہ کی نظروں میں. آپ کو تھا کہ ہجرت کے بعد شروع کے صرف دو تین سال مشکل تھے، بلکہ چلیے خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد تو سب چیزیں ان کو واپس مل گئی، اس سے بھی زیادہ جنگوں میں ان کو مال غنیمت میں ملنے لگ گیا، لیکن ان کی قربانی نے ان کو جو مقام دیا، آج 1430 بعد بھی ان کا ذکر خیر. کبھی بھی کچھ کرنے کو موقع ہے نا تو کہا کرے، یہ میرے مشکل حالات تو گزر ہی جائیں گے اور یہ نہیں جانی چیزیں، یہ ایسے ہی رہنے ہیں، لیکن آج جو نیکی کروں گی اس کا اجر نسلوں تک رہے گا. اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی کو بنا دی جس وقت لوگوں نے آپ کو نکالا، اس وقت آپ کی مدد کی جب کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے چنا. پہلے ان کا نام انصار نہیں تھا، بنو قیلہ کے نام سے یہ پکارے جاتے تھے، لیکن مدد کرنے کی وجہ سے انصار المدینہ کہلائے، اور انصار نصرہ سے ینصرو، مددگار، معاون. تو محبت کیجئے ایسے تمام لوگوں سے. کبھی سعودی عرب سے ہو کے آئے نا تو نہ مکہ والوں کی برائیاں کریں اور نہ مدینہ والوں کی. یہ بھی ایک ہمارا کلچر ہے، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، کسی کو اچھا کہہ دیتے ہیں کسی کو بس میں نے اور آپ نے تو محبت ہی کرنی ہے، دیٹ از ختم، بس اور کچھ نہیں ان کے لیے ہمارے پاس. ایک اور روایت بھی اس کے بارے میں، ان عبادت ابن سامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن سامت کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، وحولہ اصابت من اصحابہ. کب یہ بات فرمائی؟ جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، صحابہ بیٹھے ہوں گے ایک سرکل بنا کر، تو اللہ کے نبی پاس تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ با یہ اونی اللہ، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر، کیا؟ اللہ تشرکو باللہ شیئن، نہیں تم شرک کرو گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، یعنی شریک نہیں بناؤ گے اللہ کے ساتھ کسی کو. پھر ولا تسرقو، چوری نہیں کرو گے، سارق یسرقو سے چوری کرنا، ولا تزنو، اور زنا نہیں کرو گے، ولا تقتل اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تاتو ببہتان، اور نہیں لاؤ گے کوئی بہتان، تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم، جس کو تم کھڑو گے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے. یعنی جانتے بوجھتے کے معنی ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جانتے ہوئے، دیدہ و دانستہ، ارادتن کسی پر جھوٹ نہیں باندھو گے، اور ولا تعصو فی معروف، اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. کہا جائے کرو پردہ، نہیں میں نہیں کر سکتی، اچھا جی نماز پڑھ لو، میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. اور فرمایا فمن وفا منکم، اور تم میں سے جس نے بھی یہ وعدہ پورا کیا. وفا کیا ہے؟ وفا سے اوفا کا لفظ بھی آتا ہے، بے وفائی بھی اردو میں ہم کہتے ہیں. جس نے وفا کی تم میں سے اس چیز کے ساتھ، فاجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ سب کرو. یہاں صرف دیکھیں کہ یہ جن باتوں کی بیعت لی جا رہی تھی، یہ چیزیں دور جاہلیت میں عام تھی، اور اس کو کہتے ہیں ساتھیوں کا تزکیہ کرنا. باتیں کرتے کرتے ان کے ذاتی محاسبے کا ذکر کر دینا، یہ لوگوں کو عمل پر ابھار دیتا. پھر اس کے اپوزٹ بھی بات کی، ومن اصاب من ذالک شیئا، ٹھیک ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے، اصاب یصیب اسے صوب، پہنچنا، یعنی جس کو پہنچ جائے اس میں سے کچھ، مراد ہے کہ وہ کچھ کر لے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پڑھتی آئے جملہ اکٹھا ہوں لیکن لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، تو اگر آپ کو کسی بھی لفظ کا ترجمہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے نیچے لکھ لیں، اور جو آپ کی پیرنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ان مشکل الفاظ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے لفظی ترجمے کو بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. بہت ساری چیزیں تو ایک ہی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہیومن لینگویج ہے, کچھ کچھ لفظ مشکل ہیں. اور کوئی ایسی چیز ہوئی کہیں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی لفظ قرآن میں نہیں تھا تو میں خود بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا بتاؤں گی, لیکن ابھی تک جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حدیث قرآن میں موجود ہے. ہر لفظ کے ساتھ کئی آیتیں دماغ میں آ جاتی ہیں لیکن بوجھل پن نہ ہو اس وجہ سے اس کا ذکر ضروری نہیں, آپ خود ڈھونڈا کریں. بلکہ یہ بھی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی لکھ لیں, جب آپ حدیث پڑھتے ہیں بعد میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں یا آپ اس کے معنی دیکھتے ہیں تو سوچا کریں کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں ہے, پھر آپ اس لفظ سے متعلق ایک یا دو آیتیں لکھیں. تو اسی سے تو پھر انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہوگا نا, کیونکہ آپ مستقبل کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, آپ تو بہترین گروہ ہیں کہ جو خود بھی سیکھ رہا ہے اور اب دوسروں کو سکھانے کے لیے مزید سیکھ رہا ہے, کیونکہ دوسروں کو سکھانے سے پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو آسان کرے. فرمایا جس کو اس میں سے کوئی اور کام ہو گیا اسے فعوقب فی الدنیا, تو اس کو سزا مل جائے گی دنیا میں بھی. عوقب کیا ہے؟ فعوقب مثلی بمثلی ما عوقبتم بھی, سورہ نحل کے آخری آیتوں میں یہ لفظ آتے ہیں. عقب کہتے ہیں پیچھے آنے کو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذو العقاب, عقاب پیچھے آنے والا, تو سزا کے پیچھے لگنا مراد اس میں کیا ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا. تو مراد یہ کہ اس کو پھر اس دنیا میں سزا مل جائے گی اگر فی دنیا فہو کفارت اللہ, تو اس کے لیے دنیا میں یہ کفارہ بن جائے گا. یعنی جب ہمیں کسی گناہ پر دنیا میں کوئی سزا مل جاتی ہے تو انشاءاللہ آخرت میں پھر نہیں ہوگا. لفظ کفارہ کیا ہے؟ کفر یکفر تکفیر, چھپانے کا معنی, چھپا دینا, مٹا دینا. ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ انشاءاللہ وہاں نہیں پوچھا جائے گا. ومن اصاب من ذالک شیئن, اور جس کو پہنچ جائے اس میں سے کچھ, یعنی جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کو کر بیٹھے, کسی چیز کا ارتکاب کر لے, ثم سترہ اللہ, پھر اللہ نے اس کو چھپا دیا, پردہ پوشی کر لی, تو فہو الی اللہ, تو پھر یہ اللہ کے ذمہ ہے. مطلب کیا ہے؟ انشاء عفا عنہ, اگر چاہے تو درگزر کر دے اس سے, معاف کر دے اس کو. وہ انشاء عاقبہ, اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے. پھر اس پہ صحابہ نے کیا کیا؟ فبایعناہ علی ذالک, پھر ہم نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی سے ان شرائط پر. کتنی مشکل چیزیں تھیں لیکن صحابہ کتنی جلدی مانتے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ اسلام میں جو حدود نافذ کی جاتی ہیں یہ اصل میں گناہوں کا کفارہ ہے. آج جو لوگ اس کو انسانیت سوز کہتے ہیں اور ان ہیومن کہتے ہیں, کل جہنم کے عذابوں کو دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکیں گے, یا یہاں پاک ہو جائیں یا وہاں پاک ہو جائیں. تو اگر دنیا میں حد لگ جائے تو بہتر ہے. اور حد چاقو کو بھی کہتے ہیں نا, کاٹنے والی چیز, تو حدود بھی کاٹی ہوئی چیزیں, دو ٹوک چیزیں ہیں بالکل جس پہ بات ہوتی ہے. دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ بیعت لینا ایک مسنون عمل ہے. شرط اس کی دو ہیں. بیعت کون لے گا؟ نمبر ایک جو حاکم وقت بھی ہوگا اور دین کا دائی بھی ہوگا, یعنی مذہبی رہنما بھی ہوگا. یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی میں تھیں تو آپ بیعت لیتے تھے. آج کے دور میں یہ دونوں شرائط جب بھی ہوں گی تو ایسی جگہ پہ بیعت لی جائے گی. ٹھیک ہے, مسنون عمل ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کتنی حرص تھی کہ لوگ دین اسلام پر عمل کریں, ہجرت کریں, میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں, فحش اور منکر کو چھوڑیں, سنت پر عمل کریں, بدعت سے دور رہیں, الٹی سیدھی رسمیں نہ کریں. اب ان ساری چیزوں میں دیکھیں تو اس میں عمل ہے نا. آج کے دور میں ایک لفظ آپ دیکھیں گے کہ تصوف کے نام پر کسی نے بیعت کی, شیخ کی قاضی دار کریں گے, اور عموماً اس بیعت میں کچھ وظائف وغیرہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کی عملی باتیں کم ہیں. تو بہرحال بیعت عملی باتوں پہ ہوتی ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. اللہ کے نبی نے تو صحابہ سے لی تھی بیعت, کیا آج ہم اس بیعت میں ہیں؟ بالکل ہیں. قرآن پاک میں ادھے فائن آمنو بمثلی ما آمنتم بھی ہی فقد اہتدو, پہلے اس پارے کے آخر میں آتا ہے کہ اگر تم بھی ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ لے کر آئے تھے تو تم ہدایت پالو گے. تو کرائیٹیرین ہم سب کے لیے پھر صحابہ کرامی ہے. تو اگر ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہم یہ بیعت کرتے؟ کرتے. تو پھر آج ہم نے بھی یہ بیعت کی ہوئی ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب دیکھتے ہیں, باب نمبر 10, من الدین الفرار من الفتن. فتنوں سے فرار دین کا حصہ، سمجھ لیجئے گا، من الدین، دین میں سے ہے یہ بات، یعنی کسی شخص کی دینداری ہے. کیا؟ الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگے. سوال پیدا ہوتا ہے فتن کیا، فتنہ کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان گمراہ ہو جائے اور اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے غافل ہو جائے. ٹھیک ہے، مصاب دیکھیے، مال فتنہ، اولاد فتنہ، دولت ایسی جو حرام سے ہے فتنہ، اور آج ہمارے اس دور میں تو فتنوں کا ہجوم ہے جو گمراہی اور بے دینی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. ایسے دور میں تو اگر دنیا میں آپ اپڈیٹڈ رہیں تو کتنے فتنے آپ کو لینے پڑتے ہیں، کئی جگہ حرام میں انڈلج ہونا پڑتا ہے، کئی جگہ انٹرسٹ اور سود کے نظام میں آپ کو گھسنا ہی پڑتا ہے کیونکہ آپ ایسے وقت میں ایسی جگہوں میں رہتے ہیں. تو ایسے حالات میں پھر گوشہ تنہائی اختیار کرنا جائز ہے. اگر دنیا کے دجل سے نکلنا ہے تو پھر انسان اپنے اندر ہمت پیدا کرے، اور جس کو کہتے ہیں اپوزٹ دا ٹائڈ، اپوزٹ چلنا پڑتا ہے. معاشرہ ایک طرف چل رہا ہے تو آپ دوسری طرف چل رہے ہیں. حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال، یعنی حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ یوشکو ان یکون خیر مال المسلم. یوشکو کہتے ہیں ان قریب وقت آئے گا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا سون مل بھی، یعنی وہ زمانہ قریب ہے. کیا؟ ان یکون، یہ کہ ہو، خیر مال المسلم، مسلمان کا بہترین مال، غنم بکریاں. غنم بکری کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ غنیمت بھی ہے، کیونکہ جنگوں میں عموماً پہلے دور میں بکریاں ہی ملتی تھی، پھر دشمن سے حاصل ہونے والی ہر چیز اس میں شامل ہو گئی. کیا کرے گا ان بکریوں کو لے کر؟ یت بہ بھی نکل جائے گا ان کے ساتھ، شافل جبالی، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف. یعنی دنیا داری کے جھنجٹوں میں پڑ کے کاروبار کریں تو نہ فرمانی ہے، جاب کریں وہ نہیں، آج یہ نہیں، تو وہ چند بکریاں لے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مواقع القطر، اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا. مراد یہ کہ جہاں خود بخود سبزہ بھی ہوگا اور بکریاں چر چک کے دودھ دیں گی اور وہ اپنی ضروریات پوری کر لے گا. یفر بدین ہی من الفتن، بھاگے گا وہ، یا پھر رکے فرار اسی سے، دین ہی، اپنے دین کو لے کر، یعنی اپنے دین کو بچا کر فتنوں سے بھاگ جائے گا. اور آپ کو آج کے حالات کچھ اس قسم کے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے. بظاہر دیکھنے میں وہ لوگ جو بہت اپڈیٹڈ زندگی بسر کرتے ہیں وہ بہت سکسیزفل لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بیچاروں کے بہت سارے مسائل ہیں، کہیں گورنمنٹ کی مجبوری ہے. بس آپ دیکھیں، چلے ہم کوئی بات نہیں کرتے، صرف ہم وہیکلس انشورنس کو اگر سامنے رکھ لیں، گاڑی رکھنی ہے تو آپ کو انشورنس کرانی پڑے گی، اور انشورنس کہہ لیں اس کو گیمبلنگ کہہ لیں، اس کو جوا کہہ لیں، رسک کہہ لیں، چانس کہہ لیں، کرنا پڑے گا، گاڑی نہیں رکھ سکتے آپ اس کے بغیر. آپ کہتے ہیں اچھا جی، یہ بری بات ہے؟ آف کورس بری بات ہے. جب آپ نے ایکسیڈنٹ کیا تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ سارا سال پیسے دیتے رہے، ایکسیڈنٹ ہوا نہیں، آپ کی منی ضائع ہو گئی. تو بہرحال اس پہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک موجود ہے، لیکن جہاں صرف اشارہ دینا مقصود ہے. آپ روتے کریں، دھوتے کریں، مجبور کہوں، کرنا تو پڑے گا نا، جو لوگ کر رہے ہیں تو فتنہ ہے نا ان کے لیے. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا کہتا نہیں گاڑی تو نہ تھی، میں کرائے کی لے لوں گا. کرائے کی گاڑی پہ آپ کو انشورنس خود نہیں لینی پڑتی، جو لیتا ہے اس کی مرضی، میں لوکل بس پہ چلا جاؤں گا، میں پیدل جاؤں گا. لیکن سارے تو نہیں ایسا کر سکتے، بچوں والے، جابس والے، دور نزدیک جانے والے. تو یہ ہے مراد اس سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا غبار ہر ایک کو پہنچے گا، چاہے کوئی بچے تو تھوڑا بہت اس کے اندر جائے گا. تو یہ اس طرح کے فتنے ہیں جس کا ذکر ہے. میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچائیں، دعائیں مانگیں فتنوں سے بچنے کی، اپنی زندگی کو آسان کریں، سادگی پہ لائیں، لیسٹ منیمم، بیر منیمم پہ رہیں، مت اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں، ہمیشہ آلٹرنیٹ ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ رکھا، جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. دعا کر لیں اپنے لیے کہ اللہ میرے لیے دین اور دنیا کے فتنوں کو آسان کر دے اور مجھے دین پہ رکھنا. اگلا باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ. ٹاپک کا نام بھی ایک بہت باحکمت ہوتا ہے، اس سے بھی امام بخاری کی فراست کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ قول کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، نہیں سوری، میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے بارے میں، اور کیوں نہ جانے، وہی آتی تھی، اللہ سے محبت تھی. کیا مراد ہے؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم، جب اللہ کے نبی حکم دیتے ان کو کسی کام کا، یعنی صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تو کس کا حکم دیتے؟ امرهم من الاعمال بما یطیقون، حکم دیتے ان کو ان کاموں کا جس کی وہ طاقت رکھتے تھے. یتیق ان کے اطاق یتیق اسے، سورہ بقرہ میں ہم نے روزے کے تعلق میں پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، یتیقونا بفدیہ، فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے. تو یعنی جو اس کی طاقت رکھتے تھے وہ اللہ کے نبی کام کہتے تھے. قالو، وہ کہتے، یعنی انہوں نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے، ان لسنا کحیتک، ہمارا حال نہیں ہے آپ جیسے، لسنا وہی جیسے لستو لیسا، ٹھیک ہے. کا میں نے ماند، حیا کہتے ہیں حیت کو، اردو میں بھی بولتے ہیں نا آپ کے جیسے، اور کا تیرے لیے، کا پہلے، دیکھیں اب یہ لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ مشکل لفظ لگے، دو کاف آ رہے ہیں، پہلے کاف کا معنی ہے ماند، کا مسل لذیذ تو قدا نارن جیسے، ٹھیک ہے، پھر اندر ہے حیت، اور آخر میں کا تیری تو تجھے، ٹھیک ہے. تو ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے اے اللہ کے نبی، مراد یہ کہ آپ زیادہ اعلیٰ درجے پہ، ہم ایسے نہیں ہیں. ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے ہر اگلے پچھلے گناہ کو، غلطی کو، کوتاہی کو معاف کر دیے. فیغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، یہ بات سن کر اللہ کے نبی ناراض ہوئے کہ غضب کے نشان آپ کے چہرے پہ ظاہر ہو گئے، پہچاننا جا رہا تھا کہ آپ غصے میں، اور پتہ چل جاتا انسان غصے میں جب. ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا، اب یہ ہیں متن کے الفاظ، میں سوری، ان اتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. اتقا متقی سے افل تقدیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار. وعلمکم باللہ انا، اور میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے بارے میں تم کی، تمہاری نسبت. مطلب کیا ہے اس حدیث کو سمجھیے، کہ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو آسان کام بتائے تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں مشکل کام بتائیں، تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ آج شوق میں پوچھ لیں گے، کل کر نہیں سکیں گے. یہاں سے کمل کی بات بھی ملتی ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کوآرڈینیٹس جو ہوتے ہیں اور ان کے جو سب کوآرڈینیٹ ہیں یا ان کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو بہت مشکل کام نہ دے. مطلب جیسے آپ اسٹوڈینٹس کو مشکل اسائنمنٹس نہ دیں، مشکل کام نہ دیں. لیکن یاد رکھیے کہ انسان کے جسم میں الاسٹیسٹی ہے، وہ برداشت کر ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جتنا اپنے اوپر بوجھ ڈالیں گے اتنا بوجھ اٹھانے کی عادت ہو جائے گی. تو آسان کاموں کو دیتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے مشکل دیجئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہیں کر سکو گے. انہوں نے آگے سے کہا ہوگا جی آپ بھی تو کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جو میں کرتا ہوں، جس کی طاقت میرے اندر ہے وہ تمہیں نہیں پتا. مطلب کیا ہے اس ساری بات سے، کہ آسان کاموں کو رفع درجات اور گناہوں کی معافی کے لیے نہ کافی خیال کیا صحابہ نے. آج بھی بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بہت درجے دینے والی ہوتی ہیں ہم اس کو ناکافی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے کام، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے والے وظیفے اور اس طرح کی باتیں کرے بہت خوش ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو صرف ایک چھوٹی سی گولی دیتے تو ہم کہتے ہیں اس سے کیا صحت ہونی ہے، اور اس کے بعد جو بہت ساری دوائیاں دیں بڑے خوش ہوتے ہیں. تو شریعت اللہ نے بنائی ہے، تھوڑا بھی کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اس کو اس حدیث کو کتاب الایمان یا ایمانیات کے باب میں لانے والی کیا بات ہے، تو یہاں سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گا کہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ ساری باتیں عمل الصالحات میں آ رہی ہیں جتنی آپ اوپر بھی پڑھ رہے ہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا آسان ہے، لیکن اب ان اعمال کے ذریعے سے ثابت بھی تو کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ضروری ہے، ہم سب اپنا اس میں جائزہ لے سکتے ہیں کس طرح سے یہ ہمارے معاملات کو سامنے لے کر آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے قریب بھی کر دیتی ہیں. اپنے لیے کوئی اچھی سی بات سوچیے, کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے بعد میں اللہ کا محسوس کروں, اس کو کروں گی. کوشش کریں, باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ایک باب اور کر لیتے ہیں. اگلا باب ہے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, اہل ایمان کا ایک دوسرے سے افضل ہونا اعمال کے اعتبار سے. تفاضل وہی ہے جس کو فضل کہتے ہیں, تفضل, ٹھیک ہے, فضیلت بھی اسی سے ہی ہے. کہ کیسے ایمان والے اپنے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے سے افضل ہو جاتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال, گویا کہ یہ قولی حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری سے ملتی ہے. متن کے الفاظ, یدخل اہل جنت الجنت, داخل کیے جائیں گے یا داخل ہو جائیں گے اہل جنت جنت میں, واہل النار النار, اور دوزخ والے آگ والے آگ میں. ثم یقول اللہ تعالی, پھر فرمائے گا اللہ تعالی, اخرجو, نکالو, کس کو, من کان فی قلبہ, اس کو کہ تھا جس کے دل میں, مثقال حبت, برابر ایک دانے کے, من خردل, رائی کے. رائی دیکھتی ہوگی نا, چھوٹی سی کالے رنگ کی ہوتی ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں, من ایمان, ایمان ہوگا. پھر کیا ہوگا اس بات کو سن کے, فیخرجون منہا, پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. حال کیا ہو چکا ہوگا ان کا, قدس ودو, اسود کا لفظ ہے اصل میں, اگر قد کو الگ پڑھیں گے نا, قد تحقیق, اس ودو, سیاہ ہو چکے ہوں گے, جہنم کی آگ ان کو سیاہ کر چکی ہوگی. اب لوگ اس پہ تو نظر رکھتے ہیں, اچھا بھی ایمان والے آخر میں تو نکالے جائیں گے, لیکن اس لفظ کو دیکھیں نا, اس ودو, اسود بھی بہت بڑا لفظ ہے لیکن اس ود اس سے بھی اپوزٹ, اس سے بھی ہیوی, کالے سے ہوں گے. تو ایسے کیا کالے ہو جائیں گے, جل کے کالے ہوں گے نا. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ, پھر ان کو زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا, یا پھر اول حیات, دو لفظ ہیں. دیکھیں یہاں حدیث بیان کرنے والے اتنی سچائی سے کام لیتے تھے کہ جو لفظ نہیں سمجھ آیا, پتہ نہیں حیا تھا یا حیات تھا, تو اس لیے یہ دونوں ہی لفظ ملتے ہیں کہ جنت کے باہر ایک نہر ہے جس کو نہر حیات کہتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں نہر حیا, روٹ دونوں کا ایک ہی ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. پھر کیا ہو, شکر مالکن, مالک کو شک ہے, مالک کون ہے جنہوں نے یہ روایت بیان کی. پھر کیا ہوگا, فیم بتونا, پھر وہ اگائے جائیں گے, کما تم بت الحبت فی جانب السیل, جیسے کہ اگتا ہے دانا دریا کے کنارے, سیلاب, سیل سیلاب سے, یعنی جب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کنارے پہ خود بخود کچھ دانے کھڑے ہو جاتے, دانے اگ جاتے ہیں نا, مراجع کے جنتیوں کے جسم پھر اگیں گے. الم تر انہ تخرج صفرا ملتویت, کیا تو نہیں دیکھتا وہ کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نمودار ہوتا ہے, یہ جو صفرا ہے نا یہ زرد ہے, کہتے ہیں کہ جب دانا نکلتا ہے تو کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ بالکل زرد ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے رنگ بدلتے ہیں. پتا کیا چلا, اصل اس حدیث کا جو پین پوائنٹ ہے نا, حبت من ہردل من الایمان, ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک دانے کے برابر بھی ہوگا تو انسان کو جہنم سے نکل, کہ جہنم سے نکل جائیں گے, کیونکہ غم یہ ہے کہ ہائے جہنم میں ڈالے جائیں گے ایمان کے بعد. تو غلط فہمی کا ازالہ کر لیں, ایمان ہمیں فائر پروف بنا دے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے معاف کر دے, اللہ چاہے سزا دے کے معاف کرے, پاک کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھا دے. کوئی ایسا کام ہم سے دنیا میں نہ ہو جس کی سزا میں ہم جہنم میں ڈالے جائیں. اللہ دنیا میں پاک صاف کر دے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کام آسان تب ہوتا ہے جب اللہ سے بھی محبت ہو اور اس کے عذابوں کی پکڑ کا خوف ہو. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے, عمل کی ہم سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آپ میں سے جس نے بھی لکھا تو احبک الذی احببتنی لو، میں آپ سے اس ذات کے لیے پیار کروں گی جس نے آپ کے جس کے لیے آپ نے مجھ سے محبت کی، اور اللہ ہم سب کی محبتیں اپنے لیے خالص کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب بتائیے وائس ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ استاذہ کے منہ سے نکلوایا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اس کی جزا دے، اور جس اسپرچویلٹی کو فیل کیا ہم نے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ایمان کی حرارت، اس کی حلاوت پیدا کرے، اس کو قائم رکھے. انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے جن کی وجہ سے آج کا یہ سیشن پاسبل ہوا. سب لوگوں کی محنت جنہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اس میں ہمارے استاذ بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے دیگر استاد شامل ہیں جن کی وجہ سے ہم لکھنے پڑھنے کے قابل ہوئے کہ آج بیٹھ کے یہ بات سنی تو لکھ بھی پائے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، مطمئن رکھے، اپنی رضا میں رکھے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے. اللہ تعالیٰ تمام اسلاف بزرگوں کو بہت اچھے مقام پہ رکھے جن کے کام کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کر اتنا کچھ لے پا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی بالکل آپ نے ٹھیک لکھا، آفٹر ایوری کلاس فیل مور سویٹنس آف ایمان. الحمدللہ اللہ تعالی اس کو اور بڑھائے، ہمارے عمل میں لے کر آئے ہمارے جذبات کو، اور اللہ تعالی ہماری ایمان کو ثابت اور مکمل رکھے انشاءاللہ تعالی. یہاں ہم کلاس کا اینڈ کریں گے، ٹائم تھوڑا سا اوپر بھی ہو گیا ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.